أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن إشعاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ذكر إمام البخاري هذا الحديث في الأواخر البخاري، وقدم الذكر الخوارج قبل هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يخرج الناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن، لا يجاوزوا تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى الفوقه. قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماه التخليق أو صديد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ایک دفعہ پھر محبت الفت کے ساتھ بخاری شریف کے آخری لمحات ہے، اس سے مکمل اپنے آپ کو مستفیض کرنے کی نیت سے باواز بلند سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی اللہ. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب السبت کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ آپ کی بارگاہ معلیٰ میں تحیت و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی شب امت کا ایک جم غفیر، اکثریت کا قول لیلۃ القدر سے متعلق 27 کا ہے، اس کے بعد امت کے اکثرین متصوفین، صوفیاء کرام، علماء کرام جس شب کو لیلۃ القدر کے ساتھ موسوم کرتے ہیں وہ 29 شب ہے. تو دعا کیجئے اللہ رب العزت اس شب کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، اور جو خدا سے ڈر گیا اور اپنے محبوب سے اس نے لو لگا دی اس کے لیے ہر شب شب قدر ہوا کرتی ہے. آج ہم حسب سابق جو تقریباً گزشتہ سال سے درس بخاری شریف کا یہ سلسلہ جاری ہے، اللہ کی توفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے گزشتہ سال ہم نے درس بخاری جو بعد تراویح پیش کیا گیا اس میں پورے کتاب الوحی کی گویا کہ احادیث پیش کی گئی تھی، اور اب الحمدللہ پہلے رمضان المبارک سے لے کر آج تک جتنے بھی درس ہوئے ہیں ہمارا موضوع اس درس کے اندر کتاب الایمان تھا، کیونکہ امام بخاری نے کتاب الوحی کے بعد کتاب الایمان کو ذکر کیا ہے، کیونکہ ایمان وحی کے ذریعے ہی سمجھ میں آتا ہے، اور وحی کا سب سے پہلا مرکزی ایمان ہے، وحی کا سب سے پہلا خطابی ایمان ہے. اسی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الوحی کے بعد کتاب الایمان کا افتتاح کیا. کتاب الایمان میں الحمدللہ و احسانہ کہ تقریباً احادیث جو کتاب الایمان کی اساس اور بنیاد رہی اس کو الحمدللہ درس میں شامل کیا گیا، اور اسلاف نے، اکابر نے، محدثین نے، اولیاء نے جس زبان سے اس کی تشریح کی تھی ہم نے اس راستے کو چھوڑا نہیں، اسی نہج پر رہتے ہوئے اسی طریقے کا استدلال ہی پیش کیا، اور آج تک ان احادیث پر جو سابقہ امم، اکابر، اولیاء نے، محدثین نے بحث کی ہے الحمدللہ اسی نہج کو پکڑ کر ہم نے تحریف نہ کی بلکہ اسی طریقے کو آگے بڑھا دیا. یہی دین کی سب سے بڑی اساس اور بنیاد ہے کہ بعد بندہ قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، یہ میری تمہیدی جملے ذرا غور سے سنیں، اس کا تعلق بخاری کے آخری حدیث سے ہے. ہم نے یہ عرض کیا تحدیث نعمت کے لیے کہ جتنی احادیث پیش کی گئی اور اس کی تشریح اور اس کی تعبیر، اس کی تعویل اور اس کی توجیہ آپ کے سامنے رکھی گئی، وہ تمام کے تمام تر جو تھی وہ امت کے اجماع اور جو محدثین نے اس حدیث کے تحت لکھا تھا ایمان کے بارے میں، الحمدللہ ہم نے پوری کوشش کی ہے اللہ کی توفیق سے کہ جناب اس کو پیش کیا جائے، اپنی ذات سے کسی بات کو شامل نہ کیا جائے. اور میرے آقا یہی فرماتے ہیں کہ قرآن ہو یا میری سنت ہو، تم اپنی ذات کو دخل نہ دیا کرو، اپنی ذات کو دخل دو گے تو جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے. اور فرمایا کہ صراط مستقیم پر چلنے والے ان مسافران حق جن سے دین کی پہچان وابستہ ہے، جن سے مذہب کی پہچان وابستہ ہے، جن سے رب کا تعارف ہوتا ہے، انہوں نے قرآن کے متعلق جو بولی بولی ہے وہی بولی بولو، تو ان کی بولی کامیاب ہے تو ان کے صدقے تمہاری بھی کامیاب ہو جائے. تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ من قال فی القرآنی برأیہ، کوئی شخص قرآن کا ترجمہ کرتے وقت، دونوں حکم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابھی، کوئی شخص قرآن کا ترجمہ کرتے وقت یا قرآن کی تفسیر بیان کرتے وقت اپنی حوس کو، اپنی رائے کو بیچ میں دخل دے، اور وہ رائے ایسی رائے ہو کہ اس مسئلے پر امت نے کبھی اس مسئلے کو ذکر نہیں کیا یا اس کے خلاف بات کی ہے، وہ جیسی بات نہیں کی ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو جس شخص نے قرآن میں ترجمے کے طور پر، تفسیر کے طور پر امت سے ہٹ کر راہیں نکالی، ان سے ہٹ کر عقیدہ نکالا، تو تحقیق اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. اللہ. اور سید عالم نے اپنی سنت کے بارے میں کیا فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جو میں نے کہا اسی کو بیان کرو اور جو میں نے نہیں کہا اس کو بیان نہ کرو. تو فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبو مقعدہ من النار، قرآن میں جس نے اپنی رائے کو دخل دیا اس کا تعلق قرآن کی آیات سے نہ تھا وہ جہنمی ہو گیا. فرمایا جس نے میری حدیث کی تشریح کی، میری حدیث کی توجیہ بیان کی، میری حدیث کی تعویل بیان کی، اور وہ تمام باتیں وہ جو اس نے ذکر کی ہے اس کا ثبوت میری کسی بھی حدیث میں نہیں ملتا، نہ اشارتن، نہ کنایتن، نہ دلالتن، نہ اختزان، نہ عبارتن، تو فرمایا کہ اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے. اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبو مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے. یہ دونوں طریقے اصول ہر اس مدرس کے لیے ہیں، ہر اس معلم کے لیے ہیں، ہر اس محدث اور مفسر کے لیے ہے جو قرآن و سنت پر کام کر رہا ہے. کل آپ نے کتاب الایمان کی جان اور ساری حدیث کا خلاصہ ام السنہ حدیث جبریل سماعت فرمائی ہے، اور اس کے مضامین آپ نے سماعت فرمائے، اسی نہج کو بنیاد بناتے ہوئے اور اپنے انہی تمہیدی جملے کو بنیاد بناتے ہوئے میں آخری حدیث کی طرف چلتا ہوں کہ جنہوں نے قرآن میں اپنی رائے کو دخل دیا اور ایسی راہ اختیار کی جو
جو قرآن کو مقصود نہ تھی، قرآن کو مطلوب نہ تھی، قرآن کا مراد منشا اور قرآن کا اشارہ اور تلقین اس کے بارے میں نہ تھا، تو پڑھی تو اس نے قرآن کی آیت ہے، لیکن ظلم یہ کیا کہ اس کے معنی میں رد بدل کر دیا، ظلم یہ کیا کہ اس کی تفسیر میں رد بدل کر دیا، تو فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب غور کریں امام بخاری کی ترتیب پر، انہوں نے بخاری شروع کی کتاب الوحی سے، اور وحی دین کا سرچشمہ ہے، اس میں جو رد و بدل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جب آپ نے بخاری ختم کی ہے اور ترتیب کے اعتبار سے اور اس کی تحقیق کے اعتبار سے، میں نے جو حدیث پڑھی ہے آخر کے اندر وہ تو فضیلت کے لیے لے آئے ہیں، ورنہ امام بخاری علیہ رحمت نے سب سے آخری باب جو باندھا ہے اپنی بخاری کے اندر، سب سے آخری کتاب جو شامل کی وہ کتاب التوحید ہے، اور جو سب سے آخری باب باندھا ہے وہ کیا ہے؟ باب و قراءت الفاجر والمنافق واسواتهم وتلاوتهم لا تجاوزوا حناجرهم، فرمایا کہ یہ باب ہے ان فاجروں کے بارے میں، ان منافقوں کے بارے میں، باب و قراءت الفاجر والمنافق، اس میں اس اب عنوان جو لا رہے ہیں سب سے آخری عنوان بخاری کا، وحی کی حفاظت کرنی تھی اس لیے کتاب الوحی سے اپنی کتاب کی شروعات کی ہے، اور اختتام ان لوگوں پر کر رہے ہیں جو قرآن میں منمانی دھاندلی کرتے ہیں، اپنے حوث کو لا کر ڈالتے ہیں، اپنی 1.5 فٹ کی دکان کو چمکانے کے لیے اجماع سے نظر ہٹاتے ہیں، اولیاء سے نظر ہٹاتے ہیں، علماء سے نظر ہٹاتے ہیں، تو دیکھیں کتاب الوحی پر شروع کیا ہے اور اس کی شرط پر اس کتاب کو ختم کر رہے ہیں بخاری۔ آخری باب یہ سمجھیے ترتیب کے اعتبار سے کہ پہلا کتاب الوحی ہے اور آخری کتاب التوحید ہے، ابتدا حضور پر وحی کیسے آئی اس کی ہے، اور آخری ہے کہ جنہوں نے وحی کا مذاق اڑایا ہے ان کے لیے ہے، تاکہ فضیلت بھی پتا چل جائے شروع میں اور مذمت بھی پتا چل جائے آخرت میں، تاکہ اعتدال رہے، بندے کو صرف ثواب کی باتیں بتائے جائے تو وہ پھولتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے خلاف بات کرنے والوں کی جب سزا بتائی جائے تو وہ اعتدال میں رہتا ہے، اپنی زبان کو بھی طریقے سے چلاتا ہے، دماغ کو بھی اپنی گرفت میں رکھتا ہے، زبان سے کلمات بڑے تول کر اور سمجھ کر بولتا ہے۔ تو دیکھیں امام بخاری نے سب سے آخری باب اپنی ترتیب کے اعتبار سے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ باب و قراءت الفاجر، فاجر شخص، بد مذہب شخص کا قرآن پڑھنا، والمنافق، منافق کا قرآن پڑھنا، واسواتهم، ان کا قرآن پڑھنا اور ان کی آواز، وتلاوتهم، اور ان کی تلاوت جو ہے، لا تجاوزوا حناجرهم، وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی ہے۔ یہ باب حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے آخر میں باندھ دیا ہے کہ جو قرآن میں منمانی دھاندلیاں کرتے ہیں اور ترجمے کو رد و بدل کرتے ہیں، مذہب کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتے ہیں، جس کی سب سے بڑی تحریف پر کتاب مودودی صاحب کی تفہیم القرآن ہے، دنیا میں میں چیلنج کرتا ہوں، دنیا میں اتنی بدترین تفسیر نہیں لکھی گئی، معذرت کے ساتھ اس کو سن لیجیے، جتنی بدترین تفسیر مودودی صاحب نے لکھی اور پوری امت کا انکار کیا، اور آپ دیکھیں اس حدیث کا عین مصداق وہ بنتے ہیں، یہ میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ جب کوئی تفہیم القرآن اٹھا کر میرے پاس لے آئے اور مجھ سے کہے کہ اس میں کیا ہے، آپ پوری تفہیم القرآن کا اگر مطالعہ کریں، بلکہ اللہ کرے نہ کریں، تو اس میں انہوں نے وہ طرز اختیار کیا ہے جو صحابہ سے ہٹا ہوا ہے، جو نبی سے ہٹا ہوا ہے، اجماع سے ہٹا ہوا ہے، اولیاء سے ہٹا ہوا ہے، جس چیز کو وہ ایمان کہہ رہے ہیں اس کو مودودی صاحب کفر کہتے ہیں، اور جس کو وہ کفر کہتے ہیں وہ اس کو ایمان کہتے ہیں، تو یہ ہے قرآن میں دھاندلی، سمجھا؟ یہ ہے قرآن میں دھاندلی۔ اس کو میں تھوڑا اور کھولتا ہوں آپ کے ذہنوں کے حوالے سے، اور آپ کو اتنا اوپری سطح دیتا ہوں کہ آپ اگر مجھ پر تنقید کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، تاکہ ہر بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، پہلے تو آپ نے سن لیا کہ قرآن میں معنی میں دھاندلی کرنا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور امام بخاری نے یہی باب آخر میں باندھ دیا ہے۔ دیکھیں تحریف، تحریف کہتے ہیں رد بدل کو، چیز کو بگاڑ دینا۔ سابقہ امت جو گزری ہے ان کو جو اللہ نے کتابیں دی تھی، سابقہ امت جو گزری ہے اللہ نے جو ان کو کتابیں دی تھی، تو ان کی کتاب کی حفاظت ان کی امت کے ہاتھ میں تھی۔ کس کے ہاتھ میں تھی؟ امت کے ہاتھ میں۔ تو انہوں نے اس وحی کا لفظ بھی بدل دیا اور معنی بھی بدل دیا، لفظ بھی بدلا کیونکہ دو چیز ہوتے ہیں، ایک تو لفظ ہوتا ہے، ایک اس کا معنی ہوتا ہے. مثلا واقیم الصلاۃ، واقیم الصلاۃ نماز پڑھو، یہاں صلاۃ کا معنی آپ نے نماز کیا ہے. صلاۃ کا لفظ ہے، معنی کیا کیا؟ نماز. ان اللہ ملائکتو یصلون علی النبی، وہی صلاۃ وہاں پر آ گیا، وہاں صلاۃ موجود ہے لیکن وہاں پر معنی آپ نے درود کا کیا ہے. تو دیکھیں ایک ہوتا ہے لفظ، ایک ہوتا ہے اس کا معنی، سمجھ رہے؟ ایک اس کا لفظ ہے، ایک اس کا معنی ہے. تو گزشتہ امت جو تھی اس نے اللہ کے فرمان میں لفظ کو بھی بدلا اور معنی کو بھی بدلا. اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم قرآن کے اتارنے والے ہیں اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، ریب نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو حضور یہ فرما رہے جو قرآن اپنی رائے کو شامل کرے گا اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ سن لیجئے کہ سابقہ امتوں پر جو کتابیں اتری ہیں اس میں لفظی تحریف بھی ہوئی ہے، لفظی رد و بدل بھی ہوا ہے، یعنی وحی کی عبارت بھی بدلی ہے، اور جو معنی اس سے اخذ کرنا تھا، اس لفظ کا جو معنی اپنی زبان میں لینا تھا، اس لفظ کی جو توجیہ و تعبیر کرنی تھی اس میں بھی گڑبڑ کر دی. تو لفظ بھی بدلا، معنی بھی بدلا. لیکن قرآن مجید کا یہ شاہکار ہے کہ قرآن جس طرح، جس لفظ میں جو الفاظ سرکار کے دل پر اترے تھے وہی الفاظ آج قرآن میں موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے. قرآن میں لفظی تحریف محال ہے، اس لیے کہ اس کے تحفظ کی ضمانت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. لیکن معنی میں رد و بدل ہوگا، معنی میں تحریفیں ہوئی ہیں. اگر آپ بار اسٹال سے ہماری حضرت مولا علی کے حوالے سے تقریر لیں تو میں آپ کو یہ وہاں پر آپ پڑھیں گے کہ حضرت مولا علی کو قتل کرنے والا کوئی یہودی یا ہندو نہیں تھا، اس کا نام عبد الرحمن تھا. حضرت علی کو جس نے شہید کیا اس کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن بن ملجم. وہ کون تھا کہ حضرت علی قرآن پڑھتے تھے معنی حضور کی رائے سے لیتے تھے، وہ قرآن پڑھتا تھا معنی اپنی جماعت کی رائے سے لیتا تھا، اور اس سے حضرت علی کے اختلاف ہوا، وہ بغض میں اتنا بلند ہو گیا کہ اس نے حضرت علی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. تو گویا کہ قرآن جو ہے وہ اس کا لفظ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اسی طرح قیامت تک رہے گا. لیکن اب یہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو اس وقت امت کا ذریعہ یہ ہونا چاہیے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا وہی معنی ہم کریں گے جو سرکار نے کیا. لفظ تو ہم جان رہے ہیں، سب مان رہے ہیں، لیکن اس کا معنی بھی وہی کریں گے جو سرکار نے کیا. اگر سرکار سے وہ معنی ہمیں کہیں نہیں ملتا تو ہم صحابہ میں ڈھونڈیں گے کہ صحابہ نے کیا معنی کیا. اگر صحابہ میں بالفرض نہیں ملتا تو ہم تابعین میں دیکھیں گے تابعین نے اس کا کیا معنی کیا، اور پھر امت کے اجماع کی طرف دیکھیں گے کہ اکثریت امت اس کا کیا معنی کرتی ہے. اور اکثریت امت جس کا معنی کر ڈالے تو پھر اسی راہ کی طرف چلنا چاہیے. اس لیے کہ ہم دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں اچھوں کے راستے پر چلا. تو جب اچھوں کا راستہ پتہ چل جائے تو اپنی گلی نہیں نکالنی چاہیے. جب ہم نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ چلیں گے اچھوں کے راستے پر، تو جب اچھوں کا راستہ پتہ چل جائے تو پھر اس پر چلنا چاہیے، اس پر چلنا چاہیے. ان کے راستے کو چھوڑ کر اپنا راستہ نکالنا دہریت ہے، الہاد ہے، بے دینی ہے، اور یہی فرقہ پرستی کی ماں ہے اور سرچشمہ ہے. اسی سے فرقہ واریت نکلتی ہے کہ جب بزرگوں کا دامن چھوڑا جاتا ہے اور ان سے گویا کہ لا تعلق ہی گویا کہ لی جاتی ہے. اس میں ایک جملہ میں مزید ایڈ کر کے تھوڑا آگے کی طرف چلتا ہوں. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں یہ جملے عرض کیے، میں اس وقت ملمہ کاری تسنن سے کام نہیں لینا چاہتا، مجھے نہیں پتا کہ ابھی اس کے بعد میں زندہ رہوں کہ نہ رہوں. اب یہ اللہ نے اگر مجھے سعادت دے دی ہے کہ میں بخاری شریف کا ختم کروں تو جو حق ہے وہ میں آپ تک پہنچا دوں دلائل کے ساتھ، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. اور یہ محض اللہ کی رضا کے لیے، کوئی بڑائی کوئی علمیت کا غلغلہ مقصود نہیں ہے. اللہ کی رضا مقصود ہے کہ جب اللہ نے منصب دے دیا ہے تو یہ بات پہنچا دی جائے کہ اس حق بولنے کی وجہ سے رب میری مغفرت فرما دے. ورنہ میرے اعمال ایسے تو نہیں ہے کہ رب مجھے بخشے، لیکن یہی جو اچھوں کی بات میں نے آگے بڑھا دی ہے تو اس کے صدقے رب کریم اپنے فضل سے مجھے معاف فرمائے اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے. اب آپ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کی، اس کو بھی تاریخ کے عنوان سے سمجھے جب یہ حدیث سمجھ میں آئے گی، کہ گزشتہ جتنی امتیں اتری ہیں ان پر اللہ نے چار کتابیں اتاری، تین کتابیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ، تین کتابیں ہیں اور صحیفے ہیں، تین کتابیں ہیں اور صحیفے ہیں. اب آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں، پہلے قرآن کی طرف سے لے آتا ہوں میں آپ کو، سورہ بقرہ جب ختم ہوتی تو آپ پڑھتے ہیں نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون وکلنا آمن باللہ وملائکتہ، یہ وملائکتہ وکتبہ، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن نے کہا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ فرماتا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ مومن جو ہے وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لے کر آتا ہے جو اس محبوب کریم پر اترا ہے،
اس محبوب کریم سے پہلے اترا ہے. وکلنا آمنا باللہ, اور ہم ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں, وہ ملائکتی اس کے سارے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں, وہ کتب ہی اور ہم اس کی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. کتب جو ہے وہ کتاب کی جمع ہے, اللہ نے یہ نہیں فرمایا وہ کتاب ہی کہ ہم اس کے قرآن پر ایمان لاتے ہیں, بلکہ اللہ نے فرمایا وہ کتب ہی ہم اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سورہ اعلیٰ جو قرآن کے اندر ہے اس کے اندر خود آخری آیت ہے, فی صحف ابراہیم و موسیٰ, ہم نے ابراہیم اور موسیٰ کو اور بھی صحف اور گویا کہ معارج عطا فرمائے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلا کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ نے کتاب انبیاء پر اتاری ہیں. آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ تو اتنی عام بات ہے, اس پر آپ کیوں زور دے رہے ہیں؟ بس اسی کو ذہن میں رکھیں آپ کہ اتنی عام بات, جب ہم بزرگوں کا دامن چھوڑتے ہیں تو کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جو مسلم بات ہوتی ہے بندہ اس سے بھڑ جاتا ہے, لڑ جاتا ہے اور اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے. اب آپ دیکھیں قرآن نے کہا کہ مومن وہ ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر, وَكُلُّنَا آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ, جتنی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں سب پر ایمان لاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بھی چھوٹے تھے ہم نے بھی ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو یاد کیا, آج ہماری اولاد بھی یاد کر رہی ہے کہ جس کو ماننا ایمان ہے اس میں سے ایک چیز کو بھی آپ چھوڑ دیں گے تو وہ ایسا ہے کہ جیسا آپ نے خدا ہی کو نہیں مانا. وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ. دیکھیں کتاب کا لفظ وہاں پر بھی ہے. اب اگر کوئی کتاب کا انکار کرے تو وہ ایسی جیسے اس نے خدا کا انکار کیا. اگر کوئی میں اللہ کو مان رہا ہوں یقین کر رہا ہوں لیکن کتابوں کو نہیں مانوں گا تو مسلمان نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان کے یہ سارے درجے ہیں, مراحل ہیں, لیکن آج تبلیغ اس نہج پر پہنچ گئی اور خود نمائی اس نہج تک پہنچ گئی کہ مجھے بڑا افسوس ہوا. میرے پاس کیسٹ موجود ہے اس حوالے سے کہ ایک آج کل مقرر ہے جو ہمارے پاکستان میں گردش کر رہے ہیں. تبلیغ پر مجھے اعتراض نہیں ہے, تبلیغ سے اعتراض کرنے والا منافق ہے, تبلیغ سے اعتراض کرنے والا اسلام کا دشمن ہے. دین کی تبلیغ ہونی چاہیے, ہم نے درجوں درس یہاں پر دیے ہیں کہ خود کا نیک ہونا ضروری نہیں بلکہ نیکی کی دعوت دینا ہے. اور جو سورہ عصر کا خلاصہ ہے کہ جناب وہ نیک بھی ہیں اور نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں. یقیناً نیکی کی دعوت دینا بہت بڑا مرتبہ ہے, فضیلت ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ بہت بڑا فریضہ ہے, یہ انبیاء کی سنت ہے. سابقہ انبیاء یہ کرتے تھے, سرکار فرماتے ہیں میری امت کے علماء یہ کریں گے. اور اس لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ وہ نیکی کی دعوت دیں گے برائی کو روکیں گے. تو اب آپ دیکھیں یہ ساری ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ نیکی کی دعوت دینا بہت بڑی فضیلت ہے, تبلیغ کرنا بہت بڑی عبادت ہے. لیکن عبادت جب ہے کہ جب ہماری کڑی سارے بزرگوں سے جڑی ہوئی ہو اور وہ وہاں تک پہنچی ہو جن صحابہ نے سرکار سے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی, تب تو وہ تبلیغ بنے گی جب وہ دین بنے گا. یہ بیعت میں ساری بات گزر چکی ہے. اگر آج ہم ایسی چیزوں کی تبلیغ کرنا شروع کریں کہ جس سے سارے مسلمان پیچھے معاذ اللہ کافر ثابت ہو جائیں اور ہم مسلمان ہو جائیں تو یہ تبلیغ نہیں ہوگی, یہ دہریت ہوگی, الحاد ہوگا. آج کل پاکستان کے اندر ایک مقرر صاحب ہے, ان کی تقریر بہت زیادہ سنی جاتی ہے, تو میرا فرض بنتا ہے کیونکہ میں بھی یہاں پر تقریر کر رہا ہوں, تلقین کر رہا ہوں, تو میرا فرض ہے کہ میں اس پر نصیحت کروں اور بات کروں. جس کو برا لگے تو میں کہوں گا کہ مجھ سے ملاقات کریں, اس لیے کہ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں. اب قرآن کی عزت آپ کے دل میں ہونی چاہیے, مولوی صاحب کی عزت بعد میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. طارق جمیل نامی ایک شخص ہیں جن کی قسطیں بہت زیادہ سنی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی بہت بڑے مقرر ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, ہوں گے مجھے نہیں پتا, لیکن جو میں نے تقریر سنی ہے تو میں نے پھر تو صلاۃ توبہ پڑھی ہے کہ یا اللہ معاف فرمائیے میں نے کیا سن لیا. میرے پاس کیسٹ موجود ہے, وہ اپنی تقریر فیصل آباد میں تقریر انہوں نے کی ہے, آپ وہ آڈیو والیوم نمبر مجھ سے لے سکتے ہیں. طارق جمیل صاحب وہ تقریر میں کہتے ہیں توریت اللہ کی کتاب نہیں ہے. یہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ آن لائن جو ہے کہ وہ ابھی نشر بھی ہوگا انٹرنیٹ پر, تو اس پر تحقیق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, جس طرح میں بول رہا ہوں تو مجھ سے بھی پوچھا جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں ابھی آپ نے کتابوں کے بارے میں سب سن لیا, ایک کتاب کا بھی انکار ایسا ہے جیسا خدا کا انکار ہے, تو اب اگر ہمارے لیے مولوی یا ملا کی عزت نہیں ہونی چاہیے, خدا کے دین کی عزت ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں جی توریت اللہ کی کتاب نہیں, زبور اللہ کی کتاب نہیں, انجیل اللہ کی کتاب نہیں, صرف قرآن اللہ کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں اگر زبور اللہ کی کتاب ہوتی, انجیل اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں رد و بدل کیوں ہوتا؟ وہ دراصل اللہ کی کتاب نہ تھی, وہ آسمان کی کتاب تھی, اللہ کی کتاب تو قرآن ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. وہ کہتے ہیں توریت اللہ کی کتاب. اب اس پر جتنوں نے سر ہلایا ہوگا ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ یہ میں دعوت دے رہا ہوں, فکر دے رہا ہوں, کیونکہ بندے کو جمہوری اور عمومی ذہن رکھنا چاہیے,
نقد و جرح کے لیے اپنے ذہن کو کشادہ رکھنا چاہیے. باتیں تو بہت ساری ہیں. وہ تو بیچارے ایک جگہ تقریر میں یہ بھی بولتے ہیں کہ خدا جب ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھتا ہے, ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا جب, یہ مقام توحید کی تقدیر سے دیکھیں, عزت ہے اللہ کی, کہ خدا جب ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھتا ہے تو زمین اور آسمان منٹوں میں گھومنا شروع ہو جاتے ہیں. ان الفاظوں سے خدا کو یاد کیا جا رہا ہے اور کہتے ہیں وہ شہباز خطابت ہے, نام ان کا تاریخ جمیل ہے. ہم نے کہا جس نے خدا کا احترام نہیں رکھا اس کا احترام تم رکھو گے تو تمہاری بھی آخرت خراب ہو جائے گی. کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. مومن وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو کسی کی تقریر سننے سے پہلے, میں یہ نہیں کہہ رہا میری تقریر سنیں آپ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے اپنا مبلغ علم بلند کریں, اپنا معیار بلند کریں کہ اگلا آپ کو کس لاٹھی سے ہکال رہا ہے, آپ کو جانور سمجھ رہا ہے, کھچر سمجھ رہا ہے, کیا سمجھ رہا ہے. وہ عام باتیں جو بچپن سے, جس کا انکار ہی ممکن نہیں ہے, تو اس کے بارے میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ توریت اللہ کی کتاب نہیں, انجیل اللہ کی کتاب نہیں, زبور اللہ کی کتاب نہیں, تو یہ ریون جاتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ریون تو لے جا رہے ہو آپ, لیکن جو انہوں نے سر ہلا ہلا کر اس پر حامی بھر دی ہے وہ تو پہلے کافر ہو گئے اس جملے کے اوپر, تو ان کے ایمان کا کیا ہوگا. پھر کہوں گا یہ تنقید نہیں ہے, کوئی برا مانے نفس کے لیے تو برا سمجھے, نہ میں نے برائی کے لیے بولا نہ اچھائی کے لیے بولا ہے, میں نے اللہ کی رضا کے لیے بولا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اگر میں نے رکھنا ہوتا تو آپ کا مجمع میں جماعت یہ بات ذکر ہی نہیں کرتا, لیکن مجھے مر کر خدا کو جواب دینا. جو چیز میرے علم میں آئی ہے میں نے آگے بتا دی ہے کہ جناب سرکار نے اشارہ فرمایا ہے کہ آخری دور میں جاہل پیدا ہوں گے, خود بھی جاہل ہوں گے, لوگوں کو گمراہ کریں گے, اس بات پر فتویٰ دیں گے جس چیز کا خود علم ان کو نہیں ہوگا. اگر واقعی میں وہ قرآن کے عالم ہے اور تبلیغی جماعت کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو ایسے جاہل لوگوں کو ممبروں پر نہ لائے, مسلوں پر نہ لائے کہ جن کے ایک لفظ سے سارا مجمع کافر ہو جاتا ہے, ایک لفظ سے سارا مجمع کافر ہو جاتا ہے. تو یہاں تو تین دن کاروبار بند کر کے خدا کے لیے گئے تھے اور وہاں خدا کو ہم لے کر گئے دل کے اندر, وہاں پہنچے تو ہم آئے تو مسلمان ہی نہ رہے معاذ اللہ, تو ایسی تبلیغ کا فائدہ کیا ہوا. تو اس لیے حضرت امام بخاری نے آخری باب یہ باندھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں لیکن قرآن ان کی زبان سے نیچے نہیں اترتا. اب آئیے حدیث پاک ہم سنتے ہیں اور اس حدیث پاک کے درس کو, کیونکہ بخاری شریف کے اختتام کی بڑی برکت ہے, بڑی فضیلت ہے اور بڑا مقام ہے, اس حوالے سے میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے, قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے, مل کر کہیں توریت بھی اللہ کی کتاب ہے, زبور بھی اللہ کی کتاب ہے, انجیل بھی. جو یہ کہے کہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے ہم اس سے پناہ, مولا تیری پناہ میں آتے ہیں, اور ہم اس جملے سے برات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہ کیسا کہیں کہ تیری کتاب نہیں ہے. تو کہہ رہا ہے وہ کتب ہی, میری کتابوں پر ایمان لاؤ. اللہ کہہ رہا وہ کتب ہی, میری کتابوں پر ایمان لاؤ, اور ہم کہیں وہ تیری کتاب ہی نہیں ہے. تو یہ خدا کے سامنے دوسری راہ اختیار کرنا ہے. یہ ہوتا کیوں ہے میرے دوستو؟ اس لیے کہ ہم نے اولیاء کے دامن کو چھوڑ دیا, ہم نے صوفیاء کے دامن کو چھوڑ دیا, ہم نے صالحین کے رستے کو چھوڑ دیا, خود ہم اتنے بڑے چودھری اور قطب اعظم بننے کے چکر میں ہو گئے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو آنکھیں جب بند ہو جائے تو دیدار نہیں ہوا کرتا, دیدار آنکھیں کھول کر کیا جاتا ہے. تو کسی شاید نے بڑا خوب سمجھایا نصیحت کے طور پر کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانیش, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. مجھ سے کہنے لگے کہ جناب آپ یہی بات بزرگوں کی صالحین کی کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا اس لیے کہ ہم نے خدا سے نماز میں وعدہ کر لیا تھا کہ چلیں گے راستے پر انہی کے, اور ان کی عشق نے ہمارے دل میں گھر کر دیا ہے, اور یہی سب سے بڑا گویا کہ معاملہ ہے کہ جناب اسے چھٹی ہی نہ ملی جسے سبق یاد تھا, اور جسے یہ سبق یاد ہو گیا عشق اولیاء کا, عشق صالحین کا, پھر اسے چھٹی نہیں ملتی ہے, اس کی گردن صراط مستقیم سے بندھی رہتی ہے. اس کی گردن میں جب ان کے عزت اور مقام کا پٹا آ جاتا ہے تو پھر وہ شخص گمراہ نہیں ہوتا ہے. آئیے اس حدیث پاک کو دیکھتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن اس حدیث پاک کے راوی ہیں. اور یہ ضمن میں بات بتاؤں آپ کو, حضرت ابو سعید خدری مولا علی کے بڑے عاشق ہیں. آپ پوری بخاری پڑھ لیجئے, خارجیوں کی ساری تاریخ پڑھ لیجئے, سب سے زیادہ حدیث آپ کو حضرت ابو سعید خدری سے ملے گی. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اس وقت میں موجود تھا جب سرکار نے خارجیوں کے متعلق بات کی. خارجی کس کو کہتے ہیں؟ خارجی اس کو کہتے ہیں کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس کا معنی ایسا کریں گے کہ جو قرآن کافروں کی مذمت کر رہا ہوگا وہ اس کو مسلمانوں پر کسپا کریں گے. خارجی کہتے ہیں کہ اس کو, اسی صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت عمر کے صاحبزادے عاشق رسول جن کا ذکر میں نے بار بار آپ کے سامنے کیا, حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی، صحابی ہیں وہ، وہ کہتے ہیں میں خدا کی خلق میں اس شخص کو بہت شریر اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہوں. شاگردوں نے پوچھا وہ کون ہے، فرما ان تلقوا الى آیت نزلت فی الکفار، کہ جو آیتیں اللہ کفار کے رد میں اتارتا ہے، کفار کی مذمت میں اتارتا ہے، کفار کی برائی کو ظاہر کرنے میں اتارتا ہے، فجعلوا حال المؤمنین، وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کو لا کر مسلمانوں پر فٹ کر دیتے ہیں. آج کل ایسا ہوتا نہیں ہوتا، یہ صحابی کا فتویٰ ذہن میں رکھیے پھر ایمان بچ جائے گا آپ کا، یہ صحابی کا فتویٰ ہے. فرمایا کہ وہ شخص انتہائی شریر ہے، شرار خلق، خدا کی خلق میں سب سے زیادہ شریر ہے، کہ جو آیتیں اللہ نے کفار کی مذمت میں اتاری ہے اس کو بزرگوں اور اولیاء پر لے کر آتے ہیں. کہ آج آپ نے نہیں دیکھا کہ جو گیارہویں کو حرام کرتے ہیں وہ کون سی آیتیں اٹھا کر لاتے ہیں، جو نبی پاک کے اختیار کی نفی کرتے ہیں وہ کون سی آیتیں لے کر آتے ہیں، جو حضور کی ندا اور استمداد کی نفی کرتے ہیں وہ کون سی آیتیں لے کر آتے ہیں. وہ ساری وہ آیتیں ہیں کہ جس میں من دون اللہ کے الفاظ ہیں، اس سے مراد بت ہیں، مخاطب مشرکین ہیں اور کفار ہیں، ان آیتوں کو اٹھا کر مسلمانوں پر چسپا کرتے ہیں. تو یہ خارجیت کی سب سے بڑی علامت، اور انہی خارجیوں نے حضرت علی کو شہید کیا ہے. وہ عبد الرحمن تو تھا نام کا لیکن خارجی تھا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں حضور کے پاس کھڑا تھا، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اسے عرش کے سائے تلے رکھے گا جو کسی خارجی کو قتل کرے گا. فرمایا کہ میری امت کا شخص، بخاری میں موجود ہے یہ، کئی احادیث وہ کیسے تمہاری آپ سنیں گے تو اس میں حوالوں کے ساتھ ہے. فرمایا کہ میری امت میں وہ شخص خدا کے عرش کے سائے تلے ہوگا. تو حضرت ابوبکر آگے بڑھے، کہا کہ حضور کیا میں اس کو قتل کروں گا؟ سرکار فرمایا نہیں. حضرت عمر آگے آئے، کہا کہ حضور میں قتل کروں گا؟ فرمایا نہیں. تو پھر حضرت عمر کہتے ہیں حضور کو کون ہوگا جس پر ہمیں رشک آ رہا ہے کہ جو خارجیوں کو قتل کرے گا خدا کے عرش کے سائے نیچے ہوگا، وہ کون ہوگا؟ سرکار نے ترچھی آنکھ یعنی آنکھ کا اشارہ ایک جانب لے جا کر فرمایا، وہ جو جوتے پہن رہا ہے نا، وہ جو جوتے پہن رہا ہے نا، وہ قاتل الخوارج ہوگا. اور حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جذبات اور فرط محبت میں پلٹ کر دیکھا تو حضرت علی دور مسجد کے پاس جوتا پہن رہے تھے. فرمایا کہ میں دوڑتے ہوئے گیا، حضرت علی کو میں نے سینے سے لگایا اور حضرت علی سے میں نے عرض کیا کہ مبارک ہو، حضور نے آپ کو قاتل الخوارج کا لقب دیا ہے. قاتل ال، اس لیے خارجی حضرت علی کی محبت سے بہت جلتا ہے. ہم اگر حضرت علی کا یوم کرے تو ہمیں شیعہ کہتا ہے، پھر وہ یہ شیعوں کی محفل ہے. تو یہی سرکار نے اس لیے رکھا ان کو، اس لیے تو فرمایا علی تیری مثال عیسیٰ جیسی ہے. میرا آقا فرماتے علی تیری مثال عیسیٰ جیسی ہے، ایک تجھے اتنا مانے گا کہ وہ بھی کافر ہو جائے گا، اور ایک تجھے سرے سے مانے گا ہی نہیں وہ بھی کافر ہو جائے گا. فرمایا کہ جو اعتدال میں رہے گا وہ صراط مستقیم پر. اس طرح حضرت عیسیٰ کو ایک نے مانا ہی نہیں اور ایک نے مانا تو خدا کا بیٹا بنا دیا، 3600 فرقے بنا دیے، اور گویا کے درمیان میں رہنے والے چند اہل کتاب تھے. تو فرمایا میری امت میں علی تیری مثال مثل عیسیٰ کی ہے، کہ تیرے ماننے والوں میں تین طبقے ہوں گے، دو گویا کے گمراہ ہو جائیں گے، ایک اعتدال میں رہ کر مسلمان رہے گا. حضرت عمر نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، سرکار کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ حضور آپ علی کے بارے میں کہہ رہے تھے. سرکار نے فرمایا میں علی کے بارے میں کہہ رہا تھا. حضرت علی نے کہا کہ حضور میں قاتل الخوارج ہوں گا. 40 سال بعد تقریباً واقع ہونے والا ہے، 30-35-40 سال بعد یہ واقع ہونے والا ہے، اور حضور نے پہلے بتا دیا، فرمایا کہ تو قاتل الخوارج ہوگا اور تو خارجیوں کو قتل کرے گا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے سر جھکایا، میرے آقا نے دونوں ہاتھوں سے میری داڑھی اپنے ہاتھ میں لے لی، اس طرح میری داڑھی کو پکڑ لیا اور ان میرے گویا کے کنپٹیوں کی طرف ہاتھ دائیں طرف بڑھایا اور فرمایا علی اس وقت مجھے یاد کرنا کہ جب وہ خارجی تیری اس جگہ پر تلوار گوار کرے گا. اور ان کی پوری زندگی گزر رہی ہے، کل کیا ہوگا سرکار نہیں جانتے. فرمایا اس جگہ پر وہ خارجی وار کرے گا اور علی تو دیکھنا کہ تیری یہ پوری داڑھی جو ہے وہ خون سے تر ہو جائے گی. فرمایا اس وقت مجھے یاد کرنا. میں نے اس پر بڑی تفصیلی تحقیق کی ہے، جملہ آخر میں کہہ کر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. حضرت علی جب گورنر آپ امیر بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین بنے، تو آپ بصرہ میں تھے اور آپ کو بیماری ہو گئی، بخار آ گیا، طبیعت بہت خراب ہو گئی، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، فتنے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، تو تنہا تھے. مدینہ کے ہاشمیوں کو یہ پتا چلا، صحابہ کو پتا چلا کہ حضرت علی تنہا، امیر المومنین تنہا، مظلوم امام. ان کے دور میں اتنے فتنے تھے کہ اس وقت حضرت علی ہی مسند اقتدار میں رہ سکتے تھے، کوئی اور نہیں رہ سکتا تھا. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ جس وقت آپ بیٹھے ہیں بس لڑائی جھگڑا شروع ہے، اور اتنا فتنہ ہے. یعنی حضرت عثمان غنی تک، میرے آقا نے خود حق فرمایا تھا، حضرت عثمان غنی ایک آدمی سامنے سے گزرا تو میرے آقا نے فرمایا عمر دیکھو یہ جو آدمی جا رہا ہے نا، یہ بے قصور ہوگا، لوگ اس کو قتل کر دیں گے. اور فرمایا اس کے قتل سے پہلے تک اسلام محفوظ ہوگا، اور جب یہ قتل ہو جائے گا تو اسلام میں درندیزی شروع ہو جائے گی. یہی حضرت عمر کہتے ہیں میں گیا اور میں نے جب منہ سے کپڑا ہٹایا تو عثمان غنی تھے. تو ایک ایک چیز کی خبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائی. اور آپ دیکھیں حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی تک اسلام بالکل مضبوط رہا، کوئی فتنہ نہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں. جیسے ہی حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی آج تک نہ فرقہ واریت رکھی ہے نہ گویا کہ تذبذب رکھا ہے، پورا شجر اسلام گویا کہ ہل کر رہ گیا ہے. اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ کے پرچم تلے مسلمانوں کو انشاءاللہ متحد کیا جائے گا. اب حضرت گرامی یہاں پر آپ دیکھیں حضرت علی بیمار ہو گئے بصرہ میں، یہ آپ کی شاید شہادت سے چند سال پہلے کی بات، اس بات کو سنے میں 20-25 سال گزر گئے. چند مدینے کے صحابی وہاں پہنچے اور آپ کو کہا کہ آپ بصرے میں اکیلا کیا کر رہے ہیں، آپ چلیے ہمارے ساتھ مدینہ، مدینہ میں آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، حضرت علی کا ایمان دیکھیں اور عقیدہ دیکھیں جو ہمیں سکھا رہے ہیں. مسکرا کر اس سے کہنے لگے میرا بھائی روتا کیوں ہے، مروں گا تھوڑی ابھی. عشاء اللہ مودی سے دہلوی نے ذات الخطاب میں بھی لکھا، فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میں مر جاؤں گا؟ فرمایا نہیں، میرے آقا نے میری داڑھی پکڑ کے فرمایا تھا جب تک یہ داڑھی خون سے تر نہیں ہوگی تجھے موت نہیں آئے گی. تو بھی ائی ارض تموت، کون کہاں مرے گا؟ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے محبوب کو اس کا علم عطا فرمایا. تو یہ شدت جو تھی یہ خارجیوں کی طرف سے تھی، اور یہ حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں. میرے آقا نے یہ فرمایا تھا کہ علی جب تو خارجیوں کو قتل کرے گا نا تو ان کا جو سب سے بڑا گرو ہوگا اس کی علامت یہ ہے ذوی الخویصرہ کی کہ اس کی انگلیاں نہیں ہیں، یہ ہاتھ جو ہے گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ ہتیلی کے بعد جو ہے یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ انگلیاں نہیں ہیں، گوشت ہی گوشت ہے. تو حضرت ابو سعید خدری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی تو میں جنگ صفین گویا کے موجود تھا، اور میں نے لاشوں کے اندر سے خارجیوں کے ساتھ جب لڑائی ہوئی اور حضرت علی نے جب ان کو قتل کا حکم دیا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے پہلے مناظرہ ہوا ان کا، اور مناظرے میں ان کی دلیل یہ تھی کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم ہے ہی نہیں، جس طرح کہ تو کوئی مددگار ہی نہیں ہے، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ خارجیوں کا عقیدہ. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، لیکن احمقو یہ تو سمجھو کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے عالم اسباب میں کسی حاکم کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اب مناظرہ طے پایا، حضرت علی نے تلوار نہ اٹھائی، پہلے حجت دلیل کی. حضرت علی کی طرف سے حضرت عبداللہ ابن عباس مناظر تھے، اور خارجیوں سے مناظرہ ہوا. ابن عباس جس نے حضور کی خیرات پائی ہو تو اس سے کون مناظرہ کر سکتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور کی خیرات ایسی ملی ہے کہ لو دا علی قالو بعیرین لو وجد تو فی کتاب اللہ، میری اونٹ کی رسی بھی کھو جاتی ہے تو قرآن مجھے بتا دیتا ہے، تو اس سے کون مناظرہ کرے گا. لیکن جب ان کی موت آئی تو حضرت علی نے خود مناظرہ نہ کیا، آپ سالس بنے اور آپ نے مناظر حضرت عبداللہ ابن عباس کو بنایا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے دو جملوں میں ان کی چھٹی کر دی، فرمایا بتاؤ اللہ کے سوا کوئی حاکم ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے سوا کسی کو حاکم ماننا شرک ہے. کیا ہے یہ انجن؟ ابھی نہیں، یہ بہت پرانا ہے، یہ جو بجتا ہے نا ہر جگہ پہ، یہ شرک تو وہ شرک تو وہ شرک تو وہ شرک، یہ بہت پرانی چیز ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب پرانا ہو رہا ہے تو اور زیادہ وہ گویا کہ خراب ہو رہا ہے، تو اور اس میں شور آ رہا ہے. تو کہنے لگا جی اللہ کے سوا کسی کو حاکم ماننا جو یہ شرک ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے سورہ تین و تین و زیتون کا آخری جملہ پڑھا، صرف فرما علیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا خدا سارے حاکموں کا حاکم نہیں؟ فرمایا تم کہتے ہو خدا کے سوا کسی کو حاکم ماننا شرک ہے، اگر خدا کے سوا کوئی حاکم نہ ہو تو خدا احکم کیسے ہوگا؟ اور خدا خود فرماتا علیس اللہ، کیا خدا نہیں ہے احکم الحاکمین، سارے حاکموں کا حاکم. اس جملے میں خارجیوں کی چھٹی ہو گئی. اور پھر آپ نے ایک آیت وہ بھی پڑھی، فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکیموک کا، اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو نبی کو حاکم نہ مانے. تو فرمایا جب یہ آیت پڑھی کہ لا یؤمنون، کہ فلا ربک لا یؤمنون، کہ محبوب و مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ تجھے یحکیموک کا، جب تک وہ تجھے حاکم نہ مانے. یہ دو جملوں میں خارجیوں کی شکست ہوئی. فرمایا بولو کیا کرنا ہے؟ تو اس میں تقریباً 70,000 خارجی مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جو بچ گئے تھے میں نے نہیں ماننا ہے نا، تم کہہ رہے ہو اس لیے نہیں ماننا ہے. جس کے وہ کہتے نا کہ مرغے کی ایک ٹانگ ہے، ہم نے کہا نہیں حضرت صاحب دو ہوا کرتی. کہا کہ نہیں تم دو بھی کہو گے تو تم کہہ رہے ہو تو نہیں مانوں گا میں، تم کہو گے تو میں نہیں مانوں گا. تو وہ ایک انا اور ذاتی بغض جو ہوتا ہے جو حق سے روک دیتا ہے. تو کہنا کہ ٹھیک ہے کچھ بھی آپ نے بھلے قرآن پڑھا لیکن اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہو سکتا ہے. فرمایا پھر ٹھیک ہے آ جاؤ میدان کے اندر. پھر حضرت علی نے ان پر تلوار اٹھائی، اور تلوار اٹھا کر کئی ہزار خارجیوں کو آپ نے قتل کیا. اور یہی حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک ہی لاش میں نے نکالی جس میں بدبو آ رہی تھی اور اس کا ہاتھ جو تھا وہ گوشت کا لوتھڑا تھا, اور حضور نے جس وقت بشارت دی تھی حضرت علی کو تو فرمایا تھا علی تو جب اس کو قتل کرے گا خارجیوں کو تو ان میں سب سے بڑا گرو جو ہوگا اس کا ہاتھ گوشت کا لوتھڑا ہوگا. اور حضرت ابو سعید خدری نے اس کا ہاتھ نکالا اور فرمایا حضرت علی سے لہرا کر بتا کے دیکھو میرے آقا نے حق فرمایا تھا کہ آپ قاتل الخوارج ہیں اور جس کی علامت بتائی تھی وہ شیطان یہ مارا ہوا ہے. تو یہ حضرت ابو سعید خدری. اب دیکھیں یہ حدیث جو آخری آئی ہے یہ بھی حضرت ابو سعید خدری سے خارجی سے متعلق. اب ترجمہ مختصر سماعت فرمائیے تاکہ درس کو ہم مکمل کرتے ہیں, پھر دعا کا سلسلہ بھی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اس بات کے راوی ہیں. میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ جو میں آپ کو ماضی میں لے جا کر ایمان کو ہم تازہ کر رہے ہیں, باتیں سمجھ میں آئی ہے؟ جب تک ہمیں اپنے ماضی یاد رہے گا انشاءاللہ کوئی شخص ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتا. یہ تو ہم اپنا پیچھا بھول جاتے ہیں, ماضی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پشتوں پر کن کا ہاتھ ہے اور ہم کن کے گویا کے زیر سایہ ہیں, کن کے نام لیوا ہیں, ان کے عقیدے و نظریات کو بھول جاتے ہیں. نماز بھی ہم پھر سیدھی سیدھی پڑھتے ہیں صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو بھائی کبھی نماز پڑھتے وقت نماز پڑھو تو قرآن کے الفاظ اور معنی کے ترجمے کو بھی ذہن میں رکھو, کم سے کم سورہ فاتحہ کو, تاکہ دن میں پانچ وقت اس چیز کی تجدید ہوتی رہے اور اس چیز کی تکرار ہوتی رہے کہ چلا مولا سیدھے راستے پر. راستہ سیدھا کون سا ہوگا؟ فرمایا جس پر اولیاء چل گئے ہیں, جس پر نبیین چل گئے ہیں, جس پر شہداء چل گئے ہیں, جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اور ہم نے کہا کہ دیکھو شاہ عبدالحق صاحب یہ فرماتے ہیں, امام بخاری یہ فرماتے ہیں, دیکھو حضرت مجدد الفسانی یہ فرماتے ہیں. بولے نہیں نہیں قرآن کیا فرماتا ہے؟ ہم نے کہا خدا سے جھوٹ بولتے ہو, خدا سے کہتے ہو کہ سچوں کے راستے پر چلیں گے, جب سچوں کا راستہ بتاتے ہیں تو بولتے قرآن بتاؤ. یعنی ہم نماز میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ جناب ہم نے جناب جو ہے کہ وہ سچوں کے راستے پر چلنا ہے, اور جب کوئی کہتا جی فلانا مسئلہ جائز ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے تو ہم کسی بزرگ کی کتاب اٹھاتے, دیکھو غوث اعظم نے یہ لکھا ہے, داتا صاحب نے یہ لکھا ہے, دیکھو حضور قبلہ مجدد الفسانی نے یہ لکھا ہے, دیکھو جناب شاہ عبدالحق نے یہ لکھا, شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ لکھا, شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا. وہ کہتے نہیں نہیں آپ قرآن پڑھو. میں نے کہا تم زیادہ قرآن پڑھے ہوئے تھے یا یہ زیادہ قرآن پڑھے ہوئے تھے؟ مجھے یہ بتاؤ یہ صراط الذین انعمت علیہم ہے کہ نہیں؟ کہا ہے. تو میں نے کہا پھر قرآن کیوں پوچھتے ہو؟ ان کی زندگی کو پوچھو نا, کہ تم نے یہ تو نہیں کہا تھا خدا سے کہ یا اللہ ہم قرآن کے پیچھے چلیں گے. فرمایا تھا ان کے پیچھے چلیں گے, اس لیے قرآن تو ایک قانون ہے, قرآن تو ایک قانون ہے, لیکن وہ نکھرے گا کیسے؟ عمل کی صورت میں, اور عمل یہ ان کی زندگیاں ہیں. ان کی زندگیوں کو سامنے لا کر پھر قرآن کا مطالبہ کرنا یہ منافقت ہے, اس لیے کہ ان کی زندگی ہمارے لیے اگر اقتداء کا باعث بنی ہے تو قرآن پڑھ ہی تو بنی ہے, سنت پر عمل کر کے ہی تو بنی ہے, ورنہ قرآن کو پڑھنے والے تو بے شمار لوگ ہیں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں مثل المؤمنین الذین, آپ فرماتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ وہ مسلمان اور اس کی مثال کیسی ہے. فرمایا مثل المؤمنین الذین یقرؤون القرآن, فرمایا مسلمان کی مثال ایسی ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کا ذائقہ, اس کی پاکیزہ خوشبو سے وہ گویا کہ آراستہ ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ مثل الفاجر الذین یقرؤون القرآن, اور جو ہے کہ وہ فاجر شخص جب قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کی تکرار کرتا ہے تو اسے اس سے کوئی استفادہ نہیں ہوتا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ یخرج الناس من قبل المشرق, کہ حضور فرماتے ہیں کہ مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے, یخرجو نکلیں گے, ناس لوگ, من سے قبل جانب, المشرق مشرق سے, مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے. تو مدینے کا جو مشرق ہے نا, مدینے کا مشرق عین نجد ہے. اس پر میری مفصل تقریر گزشتہ سال کی آپ سن لیجئے گا, اس میں سارے اعتراض کے جوابات دیے ہیں. نجد کا جو خطہ ہے وہ مدینے کے عین مشرق کی جانب ہے, اور اس میں ایک حدیث میں امام بخاری نے درجنوں حدیثیں نقل کی ہے, اس لیے حضور نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی تھی. فرمایا خرج الناس من قبل المشرق, کچھ لوگ نجد سے نکلیں گے, مشرق سے نکلیں گے, ویقرؤون القرآن, وہ قرآن کو پڑھیں گے, لا یجاوزوا تراقیہم, لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو علماء نے کہا کہ قرآن کوئی کھانے کی چیز تو نہیں, لقمہ تو نہیں ہے کہ جو حلق سے نیچے نہیں اترے گا. فرمایا یہ معنی نہیں ہے, یہ حضور کی فصاحت ہے, یہ بلاغت ہے. حضور نے جو فرمایا کہ قرآن حلق سے نیچے اتر کے دل میں نہیں آئے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن منہ میں رہے گا, یعنی الفاظ تو چل رہے ہیں لیکن معنی الٹا کریں گے تو اس لیے وہ دل کی طرف نہیں آئے گا. منہ تک تو رہے گا, کیونکہ منہ الفاظ نکالتا ہے, دل معنی پیدا کرتا ہے. تو فرمایا اس لیے منہ تک قرآن رہے گا اور وہ دل کی جانب
گویا کہ راغب نہیں ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں یمرقون من الدین, اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے, کما یمرقون السہم من الرمیہ, کہ جس طرح کے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. ثم لا یعودون فی, ان پر بدبختی کی پکی مہر لگا دی جائے گی, اور معاذ اللہ استغفر اللہ وہ پھر لوٹ کے نہیں آئیں گے. فرمائے حتی یعود السہم الی الفوق, کہ جس طرح جناب جو ہے کہ جس طرح تیر جو ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا, اس طرح یہ بھی گویا کہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. صحابہ نے پوچھا ما سیماہم, حضور ان کی نشانی کیا ہے؟ سکان ما سیماہم تخلیق, وہ کثرت سے سر کو مونڈا کریں گے. التخلیق حلق کرنا, حلق, وہ کثرت سے سر کو مونڈا کریں گے. یہ علامت بتائی نا, آپ ہنسے نہیں اس پر, یہ بہت بنیادی علامت ہے. ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں خود لکھا کہ حضرت عمر کے پاس تین چار آدمی آئے, بڑے بڑے رومال انہوں نے اپنے سر پہ ڈالے ہوئے. اب حضرت عمر نے اس حدیث سے کیا سمجھا, اور ہم اگر اس پر ہنس دیں تو پھر کہاں پہنچیں گے ہم. دیکھیں حضرت عمر کے سامنے تین آدمی آ کر بیٹھے اور سوال کرنے لگے, یہ والعادیات کا کیا معنی ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ظاہری مولوی صاحب ہے, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ امت کے قطب یہ ہیں. حضور نے ان کو قطبیت عطا فرمائی ہے, دلوں کے راز عطا فرمائے ہیں. حضرت علی گھر میں جو خواب دیکھ رہے ہیں, حضرت عمر یہاں منبر پر قریب بیٹھ کر اس سب کو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی نے وہاں پر خواب کیا دیکھا. حضرت علی نے خواب دیکھا کہ جناب میری نماز میں تاخیر ہو گئی ہے, میری نماز میں تاخیر ہو گئی. خواب دیکھ رہے ہیں, فجر کا وقت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے فجر کی نماز پڑھی, اور پڑھنے کے بعد ایک آدمی نے کھجور کا تشت لایا, حضور کے سامنے رکھ دیا. حضور نے گویا کہ عمر کو بلایا اور فرمایا کہ عمر اس کو تقسیم کر دو, یا کسی کو بلایا اور فرمایا اس کو تقسیم کر دو. جب وہ کھجور تقسیم کیا گیا, حضرت علی نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے ایک دیا. اتنے میں حضرت علی کی آنکھ کھلی تو واقعی میں نماز کے لیے دیر ہو رہی تھی, اور یہ حضرت عمر کا دور تھا. جب دوڑتے ہوئے آئے تو اسی حیثیت میں نماز پڑھی جیسے اپنے دیکھا تھا, اور نماز جس طرح خواب میں آپ نے دیکھا کہ حضور نماز پڑھ کے منبر کی جانب بیٹھ گئے, تو عین اسی طرح حضرت عمر نماز پڑھ کے منبر کی جانب بیٹھ گئے, اور کوئی کھجور لے کر ایک تشت لے کر آیا, حضرت عمر کے سامنے رکھا گیا. حضرت عمر نے ایک شخص سے کہا کہ جناب اس کو تقسیم کریں. اب وہ تقسیم کیا جانے لگا, یا روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے خود اپنے ہاتھ سے گویا کہ تقسیم کیا. حضرت علی کو بلا کر جب ایک دانہ دیا تو حضرت علی نے ایک دانہ لینے کے بعد پھر ہاتھ آگے بڑھایا کہ ایک اور دے دو. حضرت عمر نے فرمایا کہ علی رات کو اگر میرے آقا تمہیں دو دے دیتے تو میں بھی تمہیں دو دے دوں, رات کو اگر میرے آقا تمہیں دل دے دیتے تو. حضرت علی کا ایمان دیکھیں, وہ کہتے ہیں واللہ وجدت طعمہ ولذته کما وجدت طعمہ ولذته علی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا حضور یہ کرامت نہیں, میں نے خواب میں بھی کھجور کھایا ہے, اور خدا کی قسم اس کی بھی لذت وہی ہے آپ نے جو دیا ہے نا. وجدت طعمہ ولذته علی یدی کما وجدت طعمہ ولذته علی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ہاتھ سے میں نے جو کھجور کا دانہ کھایا, خدا کی قسم اس کی بھی وہی لذت ہے جو میں نے حضور کے ہاتھ سے دانہ لے کر خواب میں کھایا تھا. تو یہ حضرت عمر کی شان ہے کہ وہاں پر یہ دیکھیں کہ ریایا سو رہی ہے اور حضرت عمر ان کے خواب کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا خواب دیکھ رہی ہے. یعنی حضرت علی کا خواب ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ منکشف ہے, تو یہ کثرت سے سر مونیں گے. تو حضرت عمر کے پاس تین بندے آئے اور بیٹھ گئے, سامنے بیٹھ کر کے لگے, والعادیات کا کیا معنی ہے, والزاریات کا کیا معنی ہے, والمرسلات کا کیا معنی ہے. حضرت عمر بالکل خاموش تھے. کہا بولتے کیوں نہیں آپ, جواب دیں نا. فرما پہلے سر سے رومال تو ہٹاؤ. کیا فرمایا حضرت عمر نے, پہلے سر سے. آج اگر ہم بولے تو بولے دیکھو ان کو تو آداب ہی نہیں آتے مقتدی. تو میں نے کہا پھر شاید آپ نے حضرت عمر سے کچھ سیکھا ہی نہیں. فرمایا جناب سر سے رومال ہٹا. جو رومال ہٹایا تو اس کی زلفیں تھی. حضرت عمر مسکرانے لگے. فرمایا اگر تو گنجا ہوتا میں تیری سر مار دیتا, اگر تو گنجا ہوتا نا اور تیرا سر منڈا ہوا ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا, کیونکہ تیرا انداز منافقوں والا تھا. میں صرف علامت دیکھ رہا تھا, اگر وہ مل جاتی اور دونوں میں کرنٹ فیز اور نیوٹرل کا برابر ہو جاتا تو حضرت عمر کی تلوار تو اٹھنی تھی اور اس کا سر گرنا تھا. فرمایا بچا دے تیرے بال تجھے, اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا اس قسم کے سوال منافق کرتے ہیں اور ان کی علامت سب سے بڑی یہ ہوا کرتی ہے. تو دیکھیں اس چیز کو, ایک ایک چیز کو صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں سے لیا ہے اور اخذ کیا ہے. حضرت عمر کی ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا فرما. آپ کی وصال سے پہلے, وصال شریف سے پہلے آپ مسجد نبوی کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. لوگ کہتے ہیں ولی کیا کر سکتا ہے. میں نے کہا تم کو اپنے ولیوں پر اعتماد نہیں, تم تو ہر ایک پاگل
ارے غیر سب نتو خیر ہوگا. اللہ کا ولی اللہ کا ولی. میں نے کہا اگر ایسے گھاس ماس کھانے والے اللہ کے ولی ہو گئے تو پھر اللہ انا ولی اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی پھر کیا شان ہوگی. یہ ہر دوسرے کا اللہ کا ولی اللہ کا ولی. ہم نے کہا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے, یہ دیکھو حضرت عمر کی شان کہ خواب علی دیکھ رہے ہیں منکشف حضرت عمر کے سینے پر. آپ باہر تشریف فرما ہے مسجد کے باہر, ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور ایک میں نے خواب دیکھا ہے, ایک میں نے خواب دیکھا ہے, آپ اس کی تعبیر کر دیں گے؟ حضرت عمر نے مسکرا کر فرمایا ہاں بولو کیا دیکھا؟ کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے جسم پر سبزہ اگ گیا, میرے جسم پر رات کو میں خواب دیکھ رہا ہوں سبزہ اگ گیا, ہریالی میرے جسم پر آ گئی ہے اور اچانک وہ خشک ہو گئی. تو حضرت عمر نے پوچھا یہی دیکھا ہے؟ کہا یہی دیکھا. کہا چل دیکھ تو لیا, اب تعبیر کر دوں اس کی میں؟ تو کہا کر دیں. کہا پھر مکرے گا تو نہیں؟ کہا نہیں. فرما اس کا مطلب یہ تو مومن ہے؟ کہا ہاں. کہ ایمان کی خیر منا تو کافر ہو جائے گا. استغفر اللہ رب. وہ آگے سے ہنسنے لگا, کہا میں تو مذاق کر رہا تھا, میں نے تو ایسا کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا تو نے دیکھا کہ نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا, میں نے جو کہہ دیا وہ ہو جائے گا. کہیں سبحان اللہ, فرما میری زبان سے جو نکل گیا وہ ہو جائے گا. تو حق فرمایا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. فرما میری زبان سے جو نکل گیا ہے وہ ہو جائے گا. تو یہ شان ولایت ہوا کرتی ہے. رب کریم فرماتا ہوں میرے ذکر میں اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ میرے انوار ان کی زبان بن جاتے ہیں, ان کی آنکھیں بن جاتے ہیں, ان کے سماعت بن جاتے ہیں, ان کے پاؤں بن جاتے ہیں. پھر وہ نہیں میں بول رہا ہوتا ہوں. فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ, وہ اگر جو بات کہہ دیتے ہیں میں اپنی غیرت کے لیے اس کو پورا کر دیتا ہوں. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آئیے بخاری شریف کی آخری حدیث کی طرف چلتے ہیں. اور ہمیں امام بخاری جیسا عقیدہ رکھنا چاہیے. اس سے آپ دیکھیں کہ امام بخاری اور امام احمد رضا کے مزاج میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کا فتویٰ شروع ہوتا ہے اللہ کی حمد پر, ختم ہوتا ہے اللہ کے دشمنوں کی مذمت پر. کوئی بھی فتویٰ آپ اٹھائیے, امام بخاری نے شروع کی ہے کتاب اللہ کی حمد پر, ختم کی اللہ کے دشمنوں کی مذمت پر. تو یہ طریقہ ہوتا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اور یہی وہ طریقہ ہے جس کو امام احمد رضا نے فرمایا کہ ملحد بے دین جو ہوتا ہے تو ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. یہی سیدنا امام بخاری کا قیدہ ہے. اب آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ شروع کس انداز میں کر رہے ہیں اور ختم اس کس انداز میں کر رہے ہیں. سب سے آخری حدیث جو فضیلت کے فراق لے آئے ہم کے لیے, اب میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں. آپ تلاوت سنیں اور اپنے دلوں میں اپنی مرادیں حاضر کریں. علماء نے کہا کہ جب اس آخری حدیث کی قرات ہو رہی ہو تو اس وقت اگر بندہ اپنے ذہنوں میں اپنی جائز تمناؤں کو حاضر کر دیں تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور وہ دعائیں اپنی بارگاہ میں اس کو مستجاب کرتے ہیں. اس لیے کہ امام بخاری نے جس تطہیر اور پاکیزگی سے اس حدیث کو جمع کیا ہے اور اس کو آخری درس میں رکھا ہے تو بزرگوں نے, ہماری مادی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ رہی لیکن جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے اس پر کمال کی بحث فرمائی ہے. میں حدیث پاک کی تلاوت کر رہا ہوں, آپ اپنے مقصود اور مدعا کو اپنے ذہن میں پیدا کر لیجیے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. قال, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کلمتان, دو کلمے ایسے ہیں, حبیبتان الی الرحمن, جو خدا کو بہت زیادہ پیارے ہیں, خدا کو بہت زیادہ محبوب ہیں, خفیفتان علی اللسان, زبان پر پڑھنے کے دوران بہت ہلکے ہیں, اللہ کو بہت پیارے ہیں, ثقیلتان فی المیزان, لیکن ترازو کے اندر وہ بہت بھاری ہیں. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا کہ یہ وہ دو کلمے ہیں کہ جو اللہ کو بہت زیادہ پیارے ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پیارے ہیں اور زبان پر بہت زیادہ آسان ہیں اور میزان پر گویا کہ بہت زیادہ بھاری ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص یہ کلمات 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے رب اس سے ہر قسم کی شقاوت بدبختی کو اٹھا دیتا ہے اور اس کی بخشش فرما دیتا ہے. بخاری شریف حدیث سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 7 آدمی اس دن اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی اللہ کے سائے کے لیے ترس رہا ہوگا اور کسی کو اللہ کا سایہ نہیں ملے گا. لیکن یہ 7 آدمی ایسے ہیں, 7 جماعت ایسی ہے, 7 طبقے ایسے ہیں, 7 طبقوں کی علامت ایسی ہے کہ جس میں یہ ہوگی تو میدان محشر انہیں گرمی نہیں ملے گی, خدا کے عرش کا سایہ ملے گا. فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا امام عادل, ملک کا صدر ہو اور وہ عادل ہو, ملک کا صدر ہو، ملک کا امیر ہو اور وہ عادل ہو. اب اس کا مخالف کیا ہوا؟ عادل نہیں ہوا تو خدا کا سایہ نہیں ملے گا. فرمایا امام عادل، جو امام عادل ہو، امام عادل سے مراد مطلق جو مسلمانوں کی رعایا پر حکومت کر رہا ہو، فرمایا وہ عادل ہو. فرمایا وہ شخص، دوسرا وہ شخص جو اپنے رب کی عبادت میں جوان ہوا ہے، جو بچپن سے عبادت کرتے ہوئے، سبحان اللہ، مولا ان پیاروں کے صدقے ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما. یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جو گھر سے ہی جب چلتے ہیں تو ماں ان کو گانے ڈرامے نہیں سناتی ہے، ماں انہیں حضور کی نعتیں سناتی ہے، ماں انہیں بزرگوں کی منقبت سناتی ہے، ماں انہیں کلمہ شریف سناتی ہے، قرآن کی آیت سناتی ہے. تو ماں کے جب رحم میں ہوتے ہیں تب بھی وہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، حضور کی مدح سن رہے ہوتے ہیں، اور جب پیدا ہو جاتے ہیں، ایک نہیں آپ کثیر دیکھیں، اس بچے کے سامنے گانا بجاؤ تو کہے گا بند کر دو، اور جب نعتیں بجاؤ یا قرآن پڑھو تو وہ خوش ہو جائے گا. تو جو چیز اس کی فطرت اور گھٹی بن چکی ہوتی ہے، فرمایا کہ پہلا وہ شخص اللہ کے سائے تلے ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگوں کے دماغ گرمی سے کھول رہے ہوں گے، اللہ تیری پناہ ہم مانگتے ہیں مولا. اور فرمایا امام عادل عرش کے سائے تلے ہوگا، وہ شخص جو اپنے رب کی عبادت میں جوان ہوا وہ شخص اللہ کے سائے تلے ہوگا. فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، مسجد میں جس کا دل لگا رہتا ہے، فرمایا کہ وہ شخص عبادت کے لیے، کس کے لیے، یہ بھی ذرا ذہن بنا لیجیے، جس کا دل مسجد میں عبادت کے لیے لگا رہتا ہے، اور اگر اس کا گھر قریب ہے، معاملات قریب ہے، تو اس کو مسجد میں سونے وغیرہ کی اجازت نہیں ہے، سونے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر وہ دوران تلاوت مسجد میں نمازیں پڑھ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سستا لے، جا نہیں سکتا، چلا گیا تو جناب وہ اگر آئے تو نماز چلی جائے گی، تو اتنے آرام کی تو اجازت ہے، لیکن مکمل ڈیرا نہیں ڈال سکتا. یہ وہ شخص کی فضیلت ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، جیسی اذان ہوئی پہنچ گیا، قرآن کی تلاوت پڑھتا رہا، سنتیں ادا کرتا رہا، ذکر و اذکار پڑھتا رہا، تسبیحات پڑھتا رہا. مولا ان صالحین کے صدقے ہمیں بھی یہ امید عطا فرما. فرمایا کہ جناب دو آدمی، چوتھا نمبر وہ شخص ہے، دو آدمی جو اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور جب جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت کے لیے ہوتے ہیں. حضرت اسامہ سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے حضرت اسامہ سے کہا، اسامہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. حضرت اسامہ کہتے کرنے لگے کہ میں خوشی سے رونے لگا کہ حضور مجھے کہہ رہے ہیں. فرمایا اسامہ میں تجھے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں، میں تجھے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. حضرت اسامہ کہنے لگے حضور میں بھی آپ کو اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں، میں بھی آپ کو اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ جس میں یہ بات آ گئی اسے اللہ کی جانب سے مغفرت نصیب ہو جائے گی. اور فرمایا کہ وہ آدمی، چوتھا شخص، جو دو آدمی آپس میں ملے اللہ کی محبت کے لیے، اور جب جدا ہوں تو اللہ کی محبت کے لیے. پانچواں وہ شخص جس شخص کو کوئی با اختیار اور حسین عورت گناہ کی دعوت دے اور اپنی جانب راغب کرے، سبحان اللہ، اور وہ ڈر سے اٹھ کہے اور کہے مجھے میرے رب سے خوف آتا ہے، مجھے میرے رب سے خوف آتا ہے، ساری سہولت اور ہر معاملہ ہونے کے باوجود وہ یہ کہہ اٹھے کہ مجھے میرے رب سے خوف آتا ہے، رب کریم کہتا ہم اسے اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں. تین آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، ان کا واقعہ اسی مسلم اور بخاری میں ہے. اس نے کہا تھا مولا مجھے پورا موقع ملا تھا زنا کا، لیکن میں جب زنا کے قریب ہوا مجھے تیری ذات یاد آ گئی. اللہ اکبر، مولا میں ڈر گیا اور میں تجھ سے ہی ڈر کر پیچھے بھاگا، ورنہ میں زنا کر جاتا. مولا میری اس نیکی کی برکت سے اس غار پر جو پتھر ہے اس کو ہٹا دے، یہ کہنا تھا کہ جناب غار سے پتھر ہٹ گیا. تو یہ اللہ کو اتنے پسندیدہ عمل ہے کہ وہ میرے لیے ڈرتا ہے. اور فرمایا چھٹا وہ شخص ہے جو خفیہ طور پر دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہوتا، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ سے اس کو علم نہیں ہوتا. اور فرمایا آخری وہ شخص ہے جو خدا کے عرش کے سائے تلے ہوگا. فرمایا جو تنہائی میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب وہ خدا کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو وہ اشبار ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھر آتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ذکر اللہ خالین فدا تو قائنا ہو، وہ شخص جو تنہائی میں خدا کو یاد کر رہا ہو، خدا کا ذکر کر رہا ہو اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں. ابھی خدا کے ذکر سے مراد ہر وہ ذکر ہے جسے خدا پسند کرتا ہے. اب چاہے وہ ولیوں کا ذکر ہو، چاہے وہ نبیوں کا ذکر ہو، چاہے وہ صالحین کا ذکر ہو، چاہے وہ شہداء کا ذکر ہو، اور چاہے وہ کسی بھی صالح شخص کا ذکر ہو، کہ جس ذکر سے اللہ خوش ہوتا ہے
اور ان کے ذکر میں اگر بندہ اشبار ہو جائے تو اسے یہ مژدہ سنایا جا رہا ہے کہ جناب وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس دن لوگ سائے کی دعا کر رہے ہوں گے. مولا ہمیں بھی ان سات افراد میں کسی ایک جماعت میں ہمیں بھی شمار فرما دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آخری چند حدیث ذکر اللہ پر سماعت فرمائیے, کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے گمان سے بھی زیادہ قریب ہوں. یقول اللہ عز و جل انا عندی ظن عبدی, میں اپنے بندے کے گمان سے بھی زیادہ قریب ہوں. وانا معہ حین یذکرونی, جب مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. وہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. فرمایا اذ ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسہ, فرمایا کہ جب وہ مجھے اپنے آپ میں یاد کرتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ رب اپنے آپ میں یاد کرتا ہے, اس کا معنی علماء نے یہ کیا کہ جب وہ اپنے نفس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں پھر اس کے اجر اور رحمت کو اس کے اوپر نچھاور کر دیتا ہوں, رحمتوں کی بارش اس کے اوپر کر دیتا ہوں. فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَائِن ذَكَرْتُ فِي مَلَائِهِمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ, اور جب وہ بھرے مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے, جب وہ بھرے مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو فرمایا کہ پھر میں اس سے اچھے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں. فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا, وہ میرے پاس آنے کے لیے اور میرے قریب ہونے کے لیے وہ چار ہاتھ آگے بڑھتا ہے, فرمایا کہ تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا, تو میں اس سے ایک ہاتھ آگے آ کر مل لیتا ہوں, یعنی میری رحمتیں اس کے لیے ایک ہاتھ آگے آ کر اس سے مل لیتی ہے. فرما وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَعْطَيْتُهُ هَرْوَلَةً, اور جب وہ میری بارگاہ میں چل کر آتا ہے تو میری رحمت اور میری توفیق دوڑتے ہوئے اس کی جانب جاتی ہے. تو یہ رب کی جانب سے ہے. فرمایا کہ جب وہ میری جانب چل کر آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی جانب, آتائیتہ ہر ورتن, میری رحمت اس کی جانب گویا کہ دوڑتے ہوئی جاتی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ بقدر ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں, اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی قدر گویا کہ دو ہاتھ بڑھتا ہوں, اور جب وہ بقدر چار ہاتھ میری جانب بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف زیادہ تیزی سے بڑھتا ہوں, یعنی میری رحمتیں آ کر اس کو گھیر لیتی ہے, میری رحمتیں آ کر اس کے دل میں اپنا مسکن بنا لیتی ہے, اور میری توفیق اور میری رحمت اسے اپنے گویا کے دامن میں گھیر لیتی ہے. اور اس مضمون کی آخری حدیث سماعت فرمائیے اور دیکھیے کہ مجمع سجا کر خدا کو یاد کرنے کی شان کیا ہے, ذکر کی محفل لگانا. اور میں پھر کہوں, ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں, واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے. حضور کا ذکر اللہ کے ذکر سے جدا نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ فرماتا ہے تمہارے دلوں کو میرا ذکر, میری یاد تمہارے دلوں کو اطمینان دے گی. تو خدا کی یاد اب چاہے وہ غوث اعظم سے آ جائے, خدا کی یاد اب چاہے داتا صاحب سے آ جائے, خدا کی یاد اب چاہے وہ حضور سے آ جائے, خدا کی یاد اب چاہے اس کے نام سے آ جائے, کہیں سے بھی خدا کی یاد آئے گی وہ ذکر اللہ ہے. جہاں سے خدا کا پتہ ملے گا وہ ذکر اللہ ہے, اور جن سے ملیں گے وہ ولی اللہ ہے. جن کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے, جن کی صحبت میں گویا کہ خدا یاد آ جائے, تو یہ ساری محفلیں رکھیں. اس میں نعت خوانی بھی شامل ہے, اس میں بزرگوں کی محافل بھی شامل ہے, اوضاف و وظائف کی اوراد بھی شامل ہے. خاص طور پر گویا کہ ذکر جو کیا جاتا ہے, حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ کہہ کر خدا کے اسم اعظم کو ذکر کیا جاتا ہے, تو گویا کہ وہ محفل بھی اخص الخباس اس محفل میں شامل ہے. میرے سامنے اس وقت مسلم شریف ہے, البر والصلاح ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین پر گشت کرتے ہیں, انا للہ تبارک و تعالی ملائکتن سیارتن فضلن یتبعون مجالس الذکر, کہ جہاں پر اس کا ذکر ہوتا ہے, جہاں پر اس کی یاد کا ذکر ہوتا ہے, وہ اس کا گویا کہ اس مجمع کا استقبال کرتے ہیں اور وہاں پر گشت کرتے ہیں. جب وہ ذکر کی کسی مجلس کو دیکھتے ہیں تو ان ذاکرین کے ساتھ وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں, مولا جو مخلوق یہاں پر موجود ہے ان کی اچھائی کی برکت سے ہمیں بھی قبول فرما لے. تو حدیث پاک میں آتا ہے جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, وہ فرشتے خاص مخصوص ہیں, وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں, اور فرمایا کہ ان کے اوپر اپنے پروں سے رحمت کی چادر ہے, اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کے سائے میں ان کو لیتے ہیں, حتیٰ کہ زمین سے لے کر آسمان تک, دنیا تک, ساری جگہ جو ہے بھر جاتی ہے. جب ذاکرین مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو یہ فرشتے بھی آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر اللہ عزا و جلہ سے سوال کرتے ہیں, جب اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ حالانکہ اس کو ہر شے کا علم ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہہ کر تجھ سے سوال کر رہے تھے، کہہ کر تجھ سے سوال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ فرشتوں نے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا، انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا ہے. اللہ فرماتا اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے پناہ طلب کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کس چیز سے میری پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب وہ تیری دوزخ سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ مولا نہیں، انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا ہے. اللہ رب العزت شاہ فرماتا اگر وہ میری دوزخ کو دیکھ لیتے تو پھر کس قدر میری پناہ مانگتے. فرشتے عرض کرتے ہیں اور مولا وہ تجھ سے استغفار بھی کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے بخشش جو مانگ رہے تھے اور جو کچھ انہوں نے مانگا ہے میں نے ان کو عطا کر دیا ہے. تم گواہ بن جاؤ میں نے ان کو عطا کر دیا ہے، اور جس چیز سے انہوں نے پناہ مانگی ہے میں نے ان کو اپنی پناہ دے دی ہے. آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے رب ان میں فلا بندہ خطا کار ایک گناہگار بھی تھا، وہ اس مجلس کے پاس سے گزر رہا تھا. فرمایا کہ فلان وابدن خطاؤن ایک بندہ تھا، وہ تو اچھے لوگ ذکر کر رہے تھے، اچھے لوگ ذکر کر رہے تھے، ان کی تو یہ شان تھی، لیکن ایک گناہگار خطا کار قریب سے گزر رہا تھا اور وہ بڑا گناہگار تھا. فرمایا انما مر فجر سماہم، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اچھے لوگ کر رہے ہیں تو بڑا گناہگار تھا، وہ بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، وہ بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا. قال اللہ ارشاد فرماتا ہے فیقول ولہ غفرت وہم القوم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ بیٹھ گیا میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے، میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے، اس لیے کہ لا یشقا بہم جلیسہم، اس لیے کہ ذاکرین کے پاس بیٹھنے والا کوئی بدبخت نہیں رہتا، ان کی صحبت اور سنگت کو لینے والا کوئی بدبخت نہیں رہتا. تو یہاں سے پتا چلا کہ صالحین کے ساتھ بیٹھنے میں، یا جہاں پر خدا کے نیک بندے آتے ہیں، مرشدان گرامی آتے ہیں، اپنا دیدار بھی کرواتے ہیں، وہاں پر خدا کا ذکر بھی ہوتا ہے، تو ان کی محفل میں جو بیٹھ جاتا ہے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جناب ان کی محفل میں بدبخت بھی آ کر بیٹھ جائے تو خدا اسے سعادت مندی عطا فرما دیتا ہے، گناہگار آ کر بیٹھ جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس شخص کو بخش دیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سامنے بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا، ان کے سامنے بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا. تو بیعت کی حقیقت کیا ہے اس حدیث سے سمجھ لیجیے، مرشدان گرامی کا مقام کیا ہے اس حدیث پاک سے سن لیجئے، صوفیاء اور صالحین کا مرتبہ کیا ہے اس سے آپ دیکھ لیجئے، اور ان کی خلوت اور ان کے قرب میں آنے کی برکتیں کیا ہے اس حدیث پاک سے گویا کہ دیکھ لیجئے. تو حضرات گرامی ان تمام احادیث سے یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے برگزیدہ اور سب سے محتشم طبقہ جو ہے وہ ہے جو اس کا ذکر کرتا ہے، جو اسے یاد کرتا ہے، اور جو اسے یاد کرتا ہے اپنے مجمع میں تو رب کریم اسے اچھے مجمع کے اندر اسے یاد کرتا ہے. اور آخری ایک نقطہ ذکر کے حوالے سے میں یہاں پر پیش کر دوں تاکہ ذکر کا مفہوم بالکل پورا ہو جائے کہ خدا کا ذکر کرنا، اس کا حمد کرنا، کیا یہ ہمارے اختیار میں ہے؟ کما حقہ کہ ہم خدا کا ذکر کر سکتے ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ خدا نے تو تمہیں اتنی نعمتیں دے رکھی ہے کہ تم اگر اس کو شمار کرنے لگ جاؤ، اگر خدا نے تمہیں والدین دیے ہیں تو تم اس پر شکر ادا کرو گے، اولاد دی ہے اس پر شکر ادا کرو گے، جسم دیا اس پر شکر ادا کرو گے، جسم میں تو لاکھوں جو اس کے اندر نعمتیں اور خوبیاں دی ہیں اس کا تم شکر ادا کرو گے تو ایک طویل عرصہ چلے جائے گا، اور ایک گویا کہ طویل معاملہ چلا جائے گا، اور وہ سلسلہ اتنا لمبا ہو جائے گا کہ پوری زندگی بھی اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور گویا کہ شکر کی باتیں کرتے رہو تو تم ادا نہیں کر سکتے، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. تو فرمایا کہ رب کریم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ہماری نعمتیں ہی دیکھ کر تو تم ہمارا ذکر کرو گے، شکر کرو گے. تو یہاں سے پتا چلا کہ خدا کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، تو اسی طرح خدا کا کما حق کہو کوئی ذکر نہیں کر سکتا، کما حق کہو کوئی تعریف نہیں کر سکتا. اب اللہ تعالی ہی اپنی تعریف جو کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب نے جو خود اپنی تعریف کی ہے الحمدللہ رب العالمین، فرمایا یہ وہ تعریف ہے کہ جو خدا خود کو جانتا ہے، خود اس کو جو اپنے متعلق علم ہے تو وہ خود اپنی تعریف کرتا ہے، تو فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ وہی کما حقہ اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے، ورنہ کوئی انسان، کوئی شخص انسانیت میں بشریت کا مالک یا کوئی بھی فرد مخلوق اللہ رب العزت کی کما حقہ حمد و ثنا نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ اللہ کی کما حقہ ثنا نہ کر سکیں تو اس کے احوال اور اوقاف کو سمجھیں۔ فرمایا کہ جب کلام کی ابتدا کریں تو الحمدللہ سے کریں، جب کتاب کی ابتدا کریں تو الحمدللہ سے کریں، جب کوئی احتشام والا کام کریں تو الحمدللہ سے کریں۔ جامع ترمذی کی روایت سنیے آپ، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب ایک بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، جب کسی انسان کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے اس بندے کا بچہ اٹھا لیا، اس کا دل کا ٹکڑا تم نے اس سے لے لیا۔ وہ کہتے ہیں ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کا دل کا ٹکڑا اٹھا لیا۔ وہ کہتے ہیں ہاں مولا۔ اللہ فرماتا میرا بندہ اس وقت کیا کر رہا تھا، کہ جب تم نے جو اس کے جگر کا ٹکڑا، اس کے گھر کے اندر ساری خوشیاں اس اولاد کی وجہ سے تھی اور تم نے اس اولاد کو اس سے لے لیا۔ ابھی اللہ کی حکمت اللہ کے حکم سے ہے، لیکن رب کی قدرت جو ہے وہ شفقت کی طرف مائل ہے کہ تم نے میرے بندے سے اس کے دل کے ٹکڑے کو لے لیا۔ فرمایا اتنا بڑا امتحان میرے بندے پر، تو میرے بندے نے اس وقت کیا کیا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ کہہ رہا تھا تیری ہی حمد ہے، اور وہ یہی کہہ رہا تھا انا للہ، میں تو اللہ کے لیے ہوں نا، وہ انا الیہ راجعون، اور یہ سب اللہ کی چیزیں ہیں اور ہم سب اللہ کی طرف چلے جائیں گے۔ فرمایا میں اس میں بھی راضی ہوں اور اس میں بھی میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ رب کریم فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور فرمایا جنت میں ایک گھر بناؤ جس کو بیت الحمد کہتے ہیں، میرے حمد کرنے والے، ثنا کرنے والے، شکر کرنے والے بندوں کو یہ گھر عنایت فرما دینا۔ یہ جامع ترمذی کے اندر حضرت امام ترمذی علیہ رحمت نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا عنہ سے یہ روایت لی ہے، اور حدیث پاک میں آخری جملے یہ آتے ہیں کہ جناب پاکیزگی نصف ایمان ہے، الحمدللہ کی کثرت میزان کو بھر دیتی ہے۔ اور فرمایا سبحان اللہ اور الحمدللہ اگر اس کو جسم دیا جائے، سبحان اللہ اور الحمدللہ ان کلمات کو اگر جسم دیا جائے تو ارشاد ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان اس سے بھر جائے۔ اگر اسے جسم دیا جائے کہ جب بندہ اسے پڑھتا ہے تو زمین اور آسمان اس سے بھر جائے، فرمایا نیکیوں کی تعداد یہ ہوتی ہے اور نیکیوں کی گویا کی شان یہ ہوتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کو تمام دنیا دے دی جائے، اس حدیث پاک کو ذرا غور سے سنیں، کہ جسے ساری دنیا دے دی جائے پھر اس کو الحمدللہ کہنے کی توفیق دی جائے، ساری دنیا دے دی گئی پھر اسے الحمدللہ کہنے کی توفیق دی گئی، تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل ہے۔ ایک کو ساری نعمتیں دنیا کی دی گئی ہے اور ایک کو الحمدللہ، مولا ساری تعریفیں تیرے لیے ہے۔ یہ تشکری جملے متشکر بندوں کے انداز میں کہنے کی نعمت دی گئی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ ایک کو ساری نعمتیں دی گئی، ایک کو الحمدللہ کہنے کی توفیق دی گئی ہے، تو الحمدللہ کہنے کی نعمت تمام دنیا سے گویا کہ افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ اور رب کریم نے فرمایا تعریفیں میرے لیے ہیں، تم اپنی تعریفوں میں زیادہ ڈنگے نہ مارا کرو، شور نہ کیا کرو، اپنے آپ کو انا کا شہدائی بنا کر خراب نہ کیا کرو، جس کی بڑائی سب سے زیادہ ہے وہی رب ہے۔ کبھی اپنے منہ سے، وہ کہا جاتا ہے نا کہ منہ سے میاں مٹھو بننا، اور اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا، تو فرمایا پھر تم میں کبر آ جائے گا، تکبر آ جائے گا، انا آ جائے گی، جو تم نے کیا ہے سب برباد ہو جائے گا۔ لیکن شریعت مطہرہ میں یہ ہے کہ اگر واقعی میں خدا نے کوئی نعمت دی ہے اور کسی مسلمان کو ذلیل سمجھنا متصور نہیں، کمزور سمجھنا متصور نہیں، اپنے آپ کو مقتدی متقی پرہیزگار زبردستی بنانا متصور نہیں، بلکہ تحدیث نعمت ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو فرمایا کہ پھر تحدیث نعمت میں کسی نیکی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ حضرت عثمان غنی کو جب قتل کرنے کے لیے لوگ آئے، تو آپ کو جب قتل کرنے کے لیے آئے تو آپ نے اپنا ایک ایک مقام بتایا، فرمایا بدبختو تم مجھے مارنے آئے ہو، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرے نکاح میں رسول اللہ کی دو بیٹیاں ہیں، تم مجھے مارنے آئے ہو، فرمایا میں کون ہوں تم جانتے ہو؟ کہ جب سرکار نے ہجرت فرمائی تو وہاں پر پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک ہی کنواں تھا، سرکار نے فرمایا کہ جو یہ کنواں دے دے گا اسے جنت مل جائے گی۔ کہا میں عثمان ہوں کہ میں نے وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے آزاد کیا ہے۔ کہا کہ تم مجھ پر تلوار اٹھاتے ہو،
میری داڑھی تم نے پکڑی اور مجھے تم نے تھپڑ مارا معاذ اللہ، کہا کہ میں وہ ہوں کہ غزوہ تبوک کے اندر جب میں نے اسلام کے لیے خیرات کی تو رسول اللہ منبر سے اتر کر آئے، مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا عثمان ابھی تجھے کسی نفلی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کہا میرا مقام یہ ہے۔ تو جب خدا تحدیث سے مقام دے اس سے مراد گویا کہ کسی کو ہدایت دینا مقصود ہو یا جناب جو ہے یا تحریر سے نعمت مراد ہو تو اس وقت اس کے اظہار کی اجازت دی گئی ہے، کہ جس طرح میرے آقا خود فرماتے ہیں سب سے بڑی عاجزی تو میرے آقا کی ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے لیکن سر جھکا ہوا ہے، اس حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ مکہ کا فاتح مکہ میں آ رہے ہیں، حضور کے سر پر کالا امامہ ہے اور آپ اونٹنی پر سوار ہیں، سر کو اتنا جھکایا ہوا ہے کہ آپ کا سر آ کر کجاوے پر لگتا ہے، سینہ تان کر نہیں آ رہے ہیں، سر کو جھکا کر آ رہے ہیں، اتنی عاجزی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں انا سید میں سردار ہوں، انا سیدو میں سردار ہوں، ولد آدم یوم القیامہ قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ علماء نے فرمایا اس لیے یہ تحدیث سے نعمت ہے، غوث آدم فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم جو ہے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے، یہ بڑائی نہیں ہے، یہ تحدیث سے نعمت ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ قدمی حاضی، توجہ میری طرف رکھیے، قدمی حاضی کہ یہ میرا قدم جو ہے یہ ساری ولیوں کی گردنوں کے اوپر ہے اور ساری ولیوں کی گردنوں کے اوپر یہ میرا قدم ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے۔ غوث اعظم نے یہ جملے کیوں کہے، بعض لوگوں کے سے بیماری لگ جاتی ہے کہ غوث اعظم نے یہ جملے کیوں کہے اور آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے آپ نے کہے، یہ تکبر تھا یا یہ جذب تھا، یہ فنا تھی یا حال تھا؟ ہماری سی ڈی پیغام حق جو ہے اس میں میں نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا مقام کیا ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کو کیا بزرگی عطا فرمائی اور آپ کی زبان سے یہ کلمات جو نکلے ہیں کہ یہ میرا قدم جو ہے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے، یہ کس وقت کہا گیا اور کس کے لیے کہا گیا اور کس شان سے کہا گیا؟ تو ہم نے جو کوشش کی، جو سمجھا بزرگوں کی کتابوں سے، اس کو جمع کر کے حضرت گرامی اس سی ڈی کے اندر ڈال دیا ہے، ہم نے پیغام پہنچا دیا ہے، اب آپ کا یہ حق ہے اور آپ کا فرض ہے، ہمارا جو فرض تھا ہم نے بول دیا، ہمارے چند بھائیوں اور ساتھیوں نے اس میں ہمارے ساتھ معاونت کی اور اتنی معاونت کی کہ جناب وہ سی ڈی کی قیمت 10 روپے کر دی ہے۔ اب آپ کا اخلاقی یہ فرض ہے کہ اب مسلک کی بات کہاں تک پہنچتی ہے، دین کی بات کہاں تک پہنچتی ہے، عید میں آپ گانوں کی کیسٹ دیتے ہیں یا جناب علماء کی تقاریر کی کیسٹ دیتے ہیں، مشائخ کی دعاؤں کی کیسٹ دیتے ہیں، اب یہ آپ کا متمع نظر ہے، آپ کے پاس قرآن سنت کی بات ہم نے پہنچا دی اور یہ اعلان بھی محض اسی حدیث پاک کے تحت کر رہا ہوں کہ جناب تحدیث نعمت کے لیے کہ جو ہم نے بزرگوں سے سمجھا تھا انہی کی عبارات کو سامنے رکھ کر پڑھ دیا ہے اور سنا دیا ہے، اس غرض کے ساتھ کہ خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو دعوت دیں گے، تو آپ بھی اسی انداز میں آپ آتے رہے، استقامت آپ نے کی، آپ کا اللہ آنا قبول فرمائے، آپ نے حاضری دی، تو جب آپ نے سن لیا ہے تو اب آپ کا ایمانی اخلاقی اور شرعی فریضہ یہ ہے کہ اب آپ اس پیغام کو آگے پہنچائیں، اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ بار اسٹال موجود ہے، کئی اور علماء کی تقاریر موجود ہے، مشائخ کی تقریریں موجود ہے، اس فقیر کے بھی چند درس پیغام حق وغیرہ کے حوالے سے وہاں پر، یہ عقائد سے بنیادی مسائل، شرک وغیرہ کے مسائل پر اور بدعات وغیرہ کے مسائل پر، سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے مسائل پر وہ کیسٹ باہر موجود ہے، اس کو آپ لیں، دوسرے مسلمان تک پہنچائیں۔ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، اب آپ کی ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے، اب آپ اس کے لیے کوشاں ہو جائے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم، یہ ختم بخاری شریف کی آخری ساعت ہے، مولا کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، فرمایا ثقیلتان فی المیزان، مل کر پڑھیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مولا کریم ختم بخاری شریف کے اس پر رونق اور پر عظمت لمحات میں ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا کریم جو درس دیا گیا اس میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہوں مولا کریم معاف فرما۔ مولا کریم جن جن حضرات اور احباب نے ہمارے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور مولا کریم جنہوں نے ناموں کو یہاں پر ذکر کیا ہے دعاؤں کے لیے، مولا کریم جو اسال ثواب کی دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا کریم ان کی مغفرت فرما، اور جن جن حضرات نے مولا کریم یہاں پر پرچیاں جمع کرائی ہیں صحت کے حوالے سے اور رزق کی کشادگی کے حوالے سے اور صحت یابی کے حوالے سے، لا علاج مرض سے گویا کہ سبکدوشی اور شفا کے حوالے سے، اور مولا کریم جنہوں نے اولاد کے لیے دعائیں کی ہیں، اولاد نرینہ کے لیے جنہوں نے دعائیں کی ہیں، جنہوں نے مطلق اولادوں کے لیے دعائیں کی ہیں، مولا کریم اس خط میں بخاری شریف کی برکت سے تمام کی مرادوں کو اس حدیث سے پاک کی برکت سے اور اپنے ذکر کی برکت سے، کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی برکت سے اپنی بارگاہ میں مولا قبول فرما لے۔ مولا کریم یہ جو دعائیہ کلمات تیری بارگاہ میں کہے جا رہے ہیں، مولا کریم اس میں تسلسل قائم کرتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا کریم جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرمان بردار بنا۔ مولا کریم انہیں اپنی والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کو اپنی اولاد کے حقوق کو بجا لانے کی اور ان پر شفقت کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اولاد کو اپنے والدین کے احسانات، اس کے مقام کی مولا کریم ان کے قلب میں اجاگری پیدا کرتے ہوئے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو ہماری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں رشتوں کے لیے، مولا کریم جو ہماری بھائی اور ہماری بہنیں، مولا کریم کئی گھروں کے اندر یہ سخت ترین شدید مسائل ہیں، ذہنی اور قلبی کوفت کی باتیں ہیں، مولا کریم اس ختم بخاری شریف کی برکت سے کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی برکت سے مولا کریم ان کے لیے اچھے رشتے مہیا فرما۔ مولا کریم جو ہمارے بھائی قرض کے بار تلے دبے ہوئے ہیں، جن کے مال پھنس گئے ہیں، جو ظالم ان کے مالوں کو ہڑپ کر گئے ہیں، اور مولا کریم کاروبار میں جن کا مال ضائع ہو، یا مولا کریم جس کے آنے کی امید ہے لیکن کبھی کبھی وہ امید دم توڑ دیتی ہے، تو مولا کریم جو قرض کے بار تلے دبے ہیں اس حدیث پاک کے کلمات کی برکت سے، اپنی توفیق اور اپنے فضل کی برکت سے مولا کریم ان کو قرض سے سبکدوشی نصیب فرما۔ مولا کریم جن بھائیوں کے مال اسباب تجارت میں پھنس گئے ہیں، مولا کریم ان کلمات بینات اور یہ ذکر اور اہل ذکر کی محفل کی برکت سے، وہ ذاکرین جن کی محفلیں تیری بارگاہ میں عون ہوئی ہے، مولا کریم ان کی برکتوں سے ان کے مالوں کو ان تک لوٹا دے۔ مولا کریم جو مال تجارت میں ضائع ہو گیا، جو ظالم لے کر بھاگ گیا کھا گیا، مولا کریم اگر وہ نہیں لوٹ سکتا تو جن مسلمانوں نے اس پر صبر کیا ہے اور پھر بھی تیرا شکر ادا کیا ہے اور صبر کی راہ کو اور صبر کی باغ ڈور کو مولا نہیں چھوڑا، اس کا اچھا حسین جیسا تو چاہتا ہے اس کے بندے کے لیے جو اچھا ہے مولا وہ تو توفیق اور بدل عطا فرما دے۔ مولا کریم جو ہمارے معمر حضرات ہیں، مولا کریم جو عمر کی سرفتار میں بھی دین کے معاملات میں گامزن ہے، نمازوں کی پابندی میں، تلاوت قرآن کی پابندی میں، دروس کی حاضری کے لیے، اعتکاف اور نماز کی پابندی کے لیے، مولا کریم ہمارے معمر افراد اور ہمارے ان بزرگوں کو مولا کریم صحت استقامت مزید مضبوطی اور قوائے نفسی مرحمت فرما۔ ہماری جوان نسل مولا کریم جو اعتکاف کی صورت میں، اذکار اور تسبیح کی صورت میں، تلاوت و تراویح کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں، دین کی سربلندی کی صورت میں مولا کریم جو کوشاں ہیں، انہیں مولا کریم مزید حوصلہ جذبہ اور ان کے عزائم میں مزید مضبوطی عطا فرما۔ مولا کریم یہ پیغام جو ہم اس مسجد میں عہد و پیما کر رہے ہیں، مولا کریم اسے اپنے معاشرے میں اور اپنے گھر میں بھی نافذ کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما۔ مولا کریم جو اسپتالوں میں اور گھروں میں ہمارے بھائی بہن اور ہمارے بزرگ بیمار ہیں، مولا کریم جو لا علاج مرضوں میں مبتلا ہیں، مولا کریم یا وہ ہیں جو مرض میں تو ہیں لیکن صحت یابی میں تاخیر ہو رہی ہے، یا مولا انہیں مرض لاحق ہو گیا ہے اور ان میں اب صبر نہیں باقی رہتا، مولا کریم تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ شافیہ عطا فرما۔ مولا کریم ان کے قلب میں اپنے صبر کا فیضان فرما، انہیں تسلی قلب عطا فرما، انہیں سکون ذہنی عطا فرما، انہیں ذہنی قلبی سکون عطا فرما۔ مولا کریم اگر ان کے بارے میں جو بہتر ہے، مولا کریم اپنے فضل خاص سے ہمارے اور ان کے بارے میں وہی فرما، تجھ سے تیرے فضل کا واسطہ پیش کرتے ہیں مولا، اپنے فضل کے صدقے ہمارے سارے مجمع کی مولا کریم مغفرت فرما۔ مولا کریم پہلے رمضان مبارک سے لے کر آج تک جو تیرے حبیب کا کلام پڑا گیا، تیری رضا کے لیے پڑا گیا مولا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے پڑا گیا، ایک مسلمان بھائی کی طرف پیغام حق کو پہنچانے کے لیے پڑا گیا، مولا کریم اس میں نفس ہمارے سامنے آڑے آیا اور نفس نے ہمیں کئی جگہ پر حق بولنے سے اور حق سننے سے مولا کریم روکا، مولا کریم ہمارے دلوں میں کشادگی عطا فرما اور جو حق ہم نے سنا اور بولا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما.
سب سے بڑی عزت تیری ہے مولا، اور تیرے عطا سے تیرے محبوب کی ہے، اور تیرے عطا سے پھر تیرے محبوبوں کے غلاموں کی ہے. مولا کریم انہی کی حرمت کی بالادستی رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم کوئی عالم، کوئی شیخ، کوئی بزرگ جو تیری عزت کی بات کرتا ہو، مولا کریم تیرے محبوب کی ناموس کی بات کرتا ہو، تیرے محبوب کے صحابہ اور محبین کے ناموس کی بات کرتا ہو، اس کی اتباع اور اس کی فرمان برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جو ہم پر نافذ ہو جائیں، حاکم بن جائیں، ہم پر مقتدا بن جائیں، انہیں وہ کلمہ بولنا نہ آئے جو تیری شان میں بولنا ہے، تقدیس کے وہ جملے سے انحراف کریں، صالحین کے دامن سے اپنے دامن کو چھڑا کر کہیں اور نکلے، تو مولا کریم ہمیں کٹی پتنگ کے حوالے نہ کر، مولا کریم ہمیں صراط الذین انعمت علیہم کی اس حسین زنجیر کے اندر پرو دے، تاکہ ہمارا تعلق مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ رہے. گمراہ لوگوں سے محفوظ عطا ہو. گمراہ جو اپنے آپ کو مقتدا کہتے، مولا کریم ان کی تبلیغ، ان کی تشہیر سے ہمیں محفوظ فرما. مذہب مہذب پر ہمیں استقامت مرحمل فرما. حاضران محفل کے تمام جائز مرادوں کو قبول فرما. جن حضرات نے نیاز کا اہتمام کیا ہے، مولا کریم دراصل انہوں نے تیرے محبوب کے فرمان کے لیے تعظیم کا اہتمام کیا ہے، تو مولا کریم جو تیرے ذکر کو اور تیرے محبوب کے ذکر کو احترام میں لیتے ہیں، مولا کریم انہیں دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما. اس درس میں ہمارے ساتھ ہمارے بھائیوں نے بڑا تعاون کیا ہے، کسی نے جنابی مائک کا اہتمام کیا، کسی بھائی نے ہمارے اس ڈائس کا اہتمام کیا، اور گویا کہ یہاں پر ریکارڈنگ کا اہتمام کیا. ہمارے بچوں نے شب و روز لگا کر جناب اس کی ترسیل، اس کا بنانا اور رات دن ایک کر کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کا کیا. مولا یہ سب کے سب تیری عظمت کے لیے اور تیرے محبوب کی ناموس کے لیے کیا ہے. مولا کریم دونوں جہانوں میں ان کو بالادستی مرحمت فرما، عزت و شوکت میں اضافہ فرما. مولا کریم خاندان غیب سے مولا کریم ان کی مدد فرما. کسی فرد واحد کی انہوں نے معاونت نہیں کی، مولا تیرے دین کی خدمت کی ہے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے مولا کوشاں ہوئے ہیں، تو جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا کر تیرے دین کے لیے وقف کیا ہے، تو مولا کریم تیری رحمت انہیں گھیر لیتی ہے. اور جو تیرے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، تیرے دین کے لیے پہلی صف میں آ کر مولا آگے اعلی کریمۃ الحق کو بلند کرتے ہیں، تو تیرے محبوب نے ہزاروں فرامین تیری جانب سے ان بندوں کے لیے بشارت کے طور پر مولا کریم بیان کیے ہیں. ان تمام نعمتوں سے، ان تمام فضیلتوں سے، ان تمام بشارتوں سے مولا کریم ہم تمام کو اور جو حضرات اس میں شامل رہے انہیں متمتع فرما. مولا کریم درس کے دوران ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، دوران تقریر کوئی اگر جملہ نکلا ہو، مولا کریم دوران سماعت ہم نے کچھ اور سنا ہو اور وہ دل میں ہم جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوں اور وہ وسوسے سے عزم کی جانب چلا گیا ہو، یا مولا کریم دوران گفتگو ہم نے احترام حدیث کا خیال نہ رکھ سکے ہوں، یا مولا کریم نشست میں ہم نے آداب کا خیال نہ رکھ سکے ہوں، مولا کریم ہر قسم کی بے ادبی سے ہم پناہ چاہتے ہیں، ہر قسم کی بے ادبی سے ہم پناہ چاہتے ہیں. مولا کریم ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما. مولا کریم ہمیں تیرے محبوبوں کے ذکر کا ادب عطا فرما. اور مولا کریم جن کے ہم نام لیوا ہیں ان کی ظاہری اور باطنی دولتوں سے ہمیں متمتع فرما. جو دعائیں ہم نے کی اسے قبول فرما، جو نہ کر سکے اسے بھی قبول فرما. ہمیں تو دعا کرنا ہی نہیں آتی مولا. مولا کریم ان احادیث کی برکت سے اور یہ کلمات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی برکت سے ہم تمام کے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. ختم بخاری میں امام بخاری نے بھی دعا کی ہے، ان احادیث کو پڑھ کر صحابہ نے بھی دعا کی ہے، ان احادیث کو پڑھ کر میرے آقا نے بھی دعا کی ہے. مولا ہمیں وہ طریقہ نہیں آتا، وہ انداز نہیں آتا، وہ اخلاص ہمارے پاس نہیں ہے، وہ مقام احسان ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس وہ نیکی نہیں مولا، ہمارے دلوں میں ایسی نرمی نہیں مولا، ہمارے دلوں میں اتنا عرفان نہیں ہے، تیری معرفت نہیں ہے. لیکن مولا کریم جنہیں تو نے کامل معرفت دے کر یہ پیغام ان کی زبان سے نکالا، ان کی قراءت و سماعت، ان کی دعا و مستجاب کی برکت سے ہماری قراءت و سماعت، ہماری دعا اور ان کی قبولیت کے صدقے ہماری دعا کی قبولیت بھی فرما لے، ہماری دعا کی قبولیت بھی فرما لے. جو ٹوٹے پھوٹے جملے ہم نے کہے مولا اسے قبول فرما. ہم اس نیت سے کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، ہم اس اعتقاد سے کہہ رہے ہیں، اس جزم سے کہہ رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے، تیرے فضل پر بھروسہ ہے، تیری رحمت پر بھروسہ ہے. تیرے حبیب فرماتے ہیں کہ جب تجھے تیرے فضل کا واسطہ دیا جاتا ہے تو تو مولا کفر کو بھی ایمان میں بدل دیتا ہے، مولا تو گناہ کو بھی نیکی میں بدل دیتا ہے، مولا آخر میں تیرے فضل کا واسطہ تجھے دیتے ہیں. جو ہمارے لیے بہتر ہے عطا فرما دے، جو ہمارے لیے بہتر ہے عطا فرما دے، جو ہمارے لیے بہتر ہے عطا فرما دے، جو ہمارے لیے بہتر ہے عطا فرما دے.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ فإن من جودك الدنيا ودرعتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولايا واغفر لنا شيدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرام مولاي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.